کوئی مسابہ ایثار اگر کرے تو سبقت مسابہ بھی ہو جائے گی. یہ چیز یہ عبادت ہے, پرسکون ہونی چاہیے. دین سیکھتے نہیں, حجر اسود کے بوسے کے لیے کیا حکم ہے, اس میں دھکا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. یہ مسابہ اس میں اس کی اجازت ہوگی؟ اطمینان سے کرو, پرسکون سے. اسی لیے احباب سے ملاقات ہوتی ہے تو میں گزارش کیا کر دیا کرتا ہوں جہاں مجمع زیادہ بھی ہوتا ہے وہاں بھی تھوڑا بھی, تاکہ آگے کو یہ چیز چلے. اور یہ ہے کہ بوڑھوں کو آگے کرو تو لائن لگانے میں ان کو زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی, جلدی ان کی فرصت ہو جائے گی. اب معیار بڑھاپے کا کیا؟ کھلی معیار جو ہے کہ بالوں میں سفیدی آ جائے. اب سفیدی کمی بیش ہوتی ہے, اس میں تو حد مقرر کرنا بہت مشکل. پھر نظام بنانے میں بھی سارا وقت لگ جائے گا. بس جن کے بالوں میں سفیدی ہے وہ تو آگے بڑھیں, اور جن کے بالوں میں سفیدی نہیں ہے وہ پیچھے رہیں. سیدھی سی بات ہے, کسی کے کوئی آسانی بھی ہے. اور یہ بھول چوک کو تو ہو جاتی ہے, وہ یہ ہے خیال رکھیے. اسی بات چیز ہے صحیح ہے, ملاقات کا بھی مسافہ ہوتا ہے, رخصت کا بھی ہوتا ہے. میں نے وہی بھی تو اپنی بات راہ سے کہا تھا کہ مسافہ کروں گا. مسافہ کرنے میں بھی میری تو خطایا بہت معاف ہو جائیں گے آپ رات کی برکت کی وجہ سے. ظاہر بات ہے مسافہ کرنے سے وہ تو صحیح ہے. اور جو موقع ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجمع زیادہ ہوتا ہے, ان سے بات بیان کرتا ہوں بھائی ٹھہرنا بھی تھوڑی دیر ہے, سفر میں جانا ہے, کہیں جانا ہے, ایئرپورٹ پہ جانا ہے, تو اب 20 منٹ ہیں تو اس وقت 5 منٹ 10 منٹ تو مسافر میں لگیں گے, یا 20 منٹ دین کی باتیں سنا دی جائیں. تو اب تک تو یہی جواب ملا کہ بھائی وہاں کا مسافر کا معاملہ تو دعا کے ذریعے سے حل ہو جائے گا. آپ میرے لیے دعا مغفرت کر دیں, میں آپ کے لیے. تو سب یہ کہتے دین کی باتیں سنا دو. جہاں تک تھوڑا ہو تو ضروری کام کو جو ہے مقدم رکھا جاتا ہے. یہ چیزیں اس لیے یہ گزارش کی جاتی ہے. اور یہ چیزیں ایک بات اسی پر یاد آ گئی ہے ہمارے یہاں, ابھی بچے لوگ آئے مدرسے کے بچوں کو, میں تو نہیں جا سکا, قریبی مجھے مسجد تھی. جتنے قریب یہاں کی مسجد ہے اتنے ہی قریب وہ مسجد, بلکہ اس سے بھی قریب. لیکن وہاں کی جو کیفیت تھی صحت کی, وہ مسجد نہیں پہنچ پاتا. عصر کے وقت پہلے پہنچا تو سب احباب یہ خیال کر کے کہ طبیعت اس کی متاثر ہے, اور معالج نے منع بھی کر رکھا ہے, یہاں سردی بھی ہے, تو سب مسجد پہنچ گئے. میں نے کہا ابھی بھائی لوگوں موقع ہے, ابھی پہنچا تھا تو کار ہے, تو ان کا وہ کار والے تو مسجد ہے, تو مسجد بھیج کر کے کار وہ منگوائی, کنجی منگوائی, پھر کار پہ بیٹھ کے مسجد پہنچ گیا. کچھ بات دیکھی مسجد میں, ہاں چونکہ انتظام ہوتا ہے بقابل ہوگا, کچھ گزارش بھی کر دی جاتی ہے, وہ بھی انشاءاللہ یہاں عرض کر دی جائے گی. وہ بات کیوں گے ہے تو اہم اور توجہ نہیں اس کی طرف لوگوں کی. تو اس کے بعد سے وہاں پھر اور باتیں ہونے لگی, آدھا گھنٹہ لگ گیا مسجد میں باتوں کا. اب اس کے بعد سے پھر جو گھر پہ آ گئے کچھ احباب آ گئے تھے, وہ ادھر بیٹھے, پھر مغرب میں نہیں جا سکا, اور پھر چلتے وقت تک مسجد نہیں جا سکا. حالانکہ قریب مسجد تھی, کیسی تھی کہ سردی وہاں زیادہ تھی, اور معالج نے ہدایت بھی کی کہ زیادہ سردی کی جگہ سے بھی بچو, اور احتیاط تھی اسی لیے. اور وہ بیچارے ان کے گھر میں پہلے اسی لیے ٹھہرے نہیں, جتنے نمبر کی سردی ہوتی ہے وہ تو پوری ہو جاتی صفر, اور 2-4 نمبر اور جو ہے کم, جتنی سردی پانی جم جاتا ہے. ان بیچاروں نے اب ان کے بلایا, انہوں نے تھا ان کے یہاں ٹھہرنے کی نوبتیں آئی, پہلے جربن وغیرہ ہوتے رہے, جب تو پھر موقع ہی نہیں ملے گا ٹھہرنے کا. تو استنجا خانے میں بھی ہیٹر لگا ہوا, غسل خانے میں بھی ہیٹر لگا ہوا, اور ویسے بستر میں بھی ہیٹر آج کل چلا ہے. وہ کہیں آ کر کے معلوم ہوا تو وہاں تو معلوم ہی نہیں ہوا کہ سردی ہے بھی کہ نہیں ہے, کمرے سے نکلنے کی نوبت نہیں آئی, یہ کیسے تھی. اس لحاظ سے تو یہاں معاملہ اس کی بالکل پڑا, ایک دم جو تبدیل ہوتی ہے ہلکے ہلکے کر رہا تھا. تو بات تو بات بڑھ رہی, یہ بھی تو یہ دینی کی بات ہے, اس لیے ہے. اب میں مسافہ کروں گا, آپ حضرات اچھی ہے. اب آپ جل رہی ہوئی خوشی بھائی چہرے ارے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں, اس کی ضرورت ہے کہ نہیں. صبح بھی جان کر کر چکا ہوں, بھول ہو جاتی ہے, ضرورت نہیں ہے. بار ایک بار تو مساجد کے سلسلے میں عرض کیا کرتا ہوں, اسی لیے میں جاتا ہوں. کیا پتا ہے, سونے کی دعا جو بتائی گئی ہے, دو مرتبہ ہم کو تذکیر ہوتی ہے. سو قاعدے سے سو, ہر کام بڑھیا کرو, مکان بڑھیا, دکان بڑھیا, اور دو کان بھی بڑھیا ہونے چاہیے, ورنہ دین کی باتیں کیسے سنتی ہے. اور نان بھی بڑھیا, پان بھی بڑھیا, اور اذان مسجد کی اور تلاوت قرآن پاک اپنی یہ بڑھیا ہو کہ نہیں. میرے عزیز و دوست, صرف توجہ دلانے کے لیے کہتا ہوں, آپس میں ذرا دور کر لو, جن سے بہت بے تکلفی ہو اور جو امام صاحب ہوں یا کسی سے, کہ ہماری ذرا اذان سن لیجیے, تب پتا چلے گا کہ اذان میں ہمارا کیا ہے. جہاں صحیح اذانیں ہوتی ہیں وہاں والوں کا حال بتاتا ہوں میں, اور جہاں مسجد میں اذان صحیح نہیں ہے وہاں کیسے, وہاں کی اذان کا حال کیا ہوگا میرے عزیز دوستوں. یہ تو سب اسی لیے ایک معمول ہمارے یہاں مقرر کیا گیا ہے, اور الحمدللہ تو بزرگوں کی تعلیمات کی برکت ہے. جو مہمان آتے ہیں اور کام تو نہیں, تو بچارے آرام کرتے ہیں. یہ ذرا اپنے اذان جو تشریف لائے ہوئے علماء کرام باہر کے لوگ بھی آتے ہیں اذانیں صحیح کرنے, اقامت صحیح کرنے. ناظر جی, حافظ جی, ابھی قریب زمانہ تھا تو میں معلومات کرتا رہتا ہوں کہ بھائی ناظر جی کتنے ہیں. ناظر جی تو تین ہیں, تین اگر آتے ہیں جو کہیں مدرس تھے یا مدرس ہی چاہتے ہیں, محمد لوگ ہو بس, ایسے حفاظ بھی تو تین, تو ناظر جی تھے, چھ حافظ جی, نو علماء کرام. اور نو علماء کرام جو بڑے مدارس ہندوستان میں بڑے مدارس شمار ہو, یو پی کا ذکر کر رہا ہوں, وہاں کے فادر ہیں. یہ کیا بات ہے, وہاں کے بعد کے وہاں اذان نہیں سکھائی جاتی, اور پڑھتے ہیں وہ مختلف جگہوں میں. پھر حدیث شریف پڑھنے کے لیے وہ بڑے مدارس سے پہنچ گئے, وہ لکھنؤ پہنچ گئے, نجرہ کے طلبا مراد آباد کے اور سہارنپور کے, دار العلوم دیوبند کے اور جلال آباد کے, وہ مدرسہ رہ گیا, اور دلی کی بھی مدارس کے جن کے علماء فضلا. یہ تو ان کی خوبی ہے, ہمارے ہو کے بالوں میں سفیدی آ رہی ہے, لیکن یہ ساتھ ہوا کہ ارے اسانت سنت کی معافی نہیں ہماری ہوئی, اقامت نہیں. تو یہ چنی شیخ کتا ہے خوب خوب اس کا مطلب اباری فتح, تو وہ سناتے ہیں. جتنے وہ مہمان آئے تو اتنے وہ رہتے ہیں, پندرہ بیس تو لوگ رہتے ہی ہیں, مہمان آتے رہتے ہیں. علماء جو ہوتے ہیں علماء کے ساتھ دعا کر لو. آج تک کوئی عالم مستثنا نہیں ہوا کہ اس نے اذان اس کی صحیح نکلی. اس لیے جنہیں سیکھی نہیں ہے تو کیسے صحیح کہتے ہیں. کیا چیز ہے تیزی سی اصلاح کے سلسلے میں, جہاں مساجد مدارس اپنا انتظام ہو تو وہاں یہ ایک کلمہ صحیح کرا, ایک منٹ لگتا ہے صرف ایک کلمہ صحیح کرا, بتائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں چار غلطیاں کرتے ہیں, چار غلطیاں لوگ کرتے ہیں, تو چار ایک دم نہیں بتائیں گے, وہ یاد کیسے رہیں گے؟ اور ایک منٹ تو بات بھی ختم کرنی ہے. دو غلطیاں, یہ غلطی کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ فقہ حنفی کہ ہم لوگ ہیں پاپن, اور جو تحقیق ہے اسی لحاظ سے بات بتائی جاتی ہے, بڑوں کی باتیں نقل کی جاتی ہیں. ایک تو غلطی رضی اللہ اکبر میں کیا کرتے ہیں, زیادہ کھینچ دیتے ہیں, اللہ کو کھینچ, مطلب کوئی قاعدہ اس میں نہیں ہے. حضرت حوالہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی اس کے خلاف کرنے والے اگر ایسے آدمی کا حوالہ پیش کرو. حضرت ملا علی قاری محدث بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں, اور بعضوں نے مجدد بھی لکھا اپنے زمانے کا, اس درجے کے لوگ جانتے ہیں. مشکات شریف کی شرح میں لکھا ہے کیا ہے کہ اللہ اکبر اور الصلاۃ خیر من النوم کے نام کو کھینچنا خطا لہن خفی ہے. دیکھ لو, اور علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز, نماز اللہ اکبر کہتا ہے نماز نہیں ہوگی اس کی, لیکن لوگ اللہ کو کھینچتا ہے نیت باندھتے وقت اللہ. میں نماز تو صحیح ہو جائے گی, یکرہ مکروہ ہے اور چیزیں. اور اب تو دیوبند کے صدر المدرسین مولانا قاری ابو الحسن صاحب نے رسالہ ہی مستقل لکھا ہے اذان میں مد کی کلمات مد میں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں, ایسے ہی جس کلمے میں جو غلطی, ایک تو غلطی یہ ہو گئی, دوسری غلطی کیا ہو گئی کہ لفظ اللہ کے نام کو موٹا نہیں کرتے. ہے تفخیم کا قاعدہ ہے اللہ کا, اس کو نہیں کرتے. بعد جو ہے اللہ ہو اکبر مجھول بات ہے, اللہ ہو اکبر. انگریز کو گئے ہوئے 50 سال سے زیادہ ہو گئے, لیکن جس کسی نے بھی پوچھا گنتی گنو تو کہتا ہے 1 2 3 تو کوئی بھی نہیں کہتا. اور اللہ کے رسول پاک کس طرح پڑھتے تھے قرآن پاک؟ الحمدللہ, اس کو بھول جاتے ہیں جاتی ارے ایسی تو دوستو توجہ کی بات ہے. اسی یاد کرتا ہوں مہمان لوگ دور کرتے تھے, ایک تو دور کرو اذان کا اور دوسری دور کرو سورہ فاتحہ کا, ایاک نعبد و نستعین. یہ دور میں غلطیاں نکلی, 50 سال ہو گئے, 60 سال ہو گئے. آج کل دور کون کرتا ہے؟ جتنے حضرات بیٹھے ہیں تو کہیں کسی سے دور آتے, خود سوچیں دور کی نوبت نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دور کر کے بتایا ہے, دور کرنا چاہیے. معصومین کو تو دور کرنا چاہیے, اور غیر معصومین جو ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بازدار بھائی کہاں گیا؟ بھول گئے وقت نہیں, گھڑی نہیں بار میں, یہ سلٹ ہوئے کہ نہیں؟ پھر بولو بھائی, وہ طالب علم جو سارے ساتھ تھے, بھائی جن کو نکلا مقرر کرتا ہوں اسے کہتا ہوں, معالج نے کہہ رکھا 20 منٹ سے زیادہ بات نہ ہو. اس منٹ ہوئے کہ نہیں؟ پھر بولو بھائی, وہ طالب علم جو سارے ساتھ تھے, بھائی جن کو نکلا مقرر کرتا ہوں اسے کہتا ہوں, معالج نے کہہ رکھا 20 منٹ سے زیادہ بات نہ ہو. مسلسل بات پابندیاں ہوتی ہے تھوڑی بہت, تو یہ کہتا ہوں باری چیزیں آج خود نظر آ جاتی, اس لیے پوچھ لیتا ہوں. جہاں کہیں گے وہی مسجد کے منتظمین, دوسرے تو بغیر منتظمین کے اجازت کے بیان نہیں کرتے. اس لیے یہاں والا خواہش کریں, یہ کیا ضروری, گھر پہ سنائیں گے دین کی باتیں؟ کسی کو گھر پہ سنانے کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے, دوسرے کے انتظام میں اصول کی پابندی کرنی چاہیے. حاضر ہے بلرام ان کو من کرم پھل جو گئی کی روپی ہے جی, اس کے لیے تو قدرت حصیہ کی ضرورت نہیں ہے, قدرت شرعیہ کی ضرورت ہے. بس میں آپ چلے جا رہے ہیں, اس لیے ریڈیو میں نے گانا بجا شروع کر دیا, تو قدرت موجود ہے, بغل میں بیٹھا ہوا ہے, ریڈیو ہاتھ میں لے کے باہر پھینک دیں, قدرت ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے بعد ادھر ریڈیو پھوٹے گا, اس کا سر بھی پھوٹے گا.
ایسے موقع کیا کرے؟
بھائی بس پٹائی کو برداشت کر لو, مفتی سے پوچھو. اب تمہیں بھی حق نہیں ہے ایک دم ایسی اصلاح کرنے کا جس میں ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو. مفتی اگر اجازت دے دے تو جہاد کا ثواب ملے گا. افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائے. ہمارے شریعت کی یہ شفقت ہمارے ذمہ ضروری نہیں قرار دیا کہ پٹو مسئلہ بتلاؤ, اور جہاں کٹائی کا حال نوبت آ جائے وہاں تو پھر بدل جائے اور پوچھنا پڑے گا. لیکن جہاں چٹائی اور مٹھائی ملتی تھی بند ہو جائے گی کٹائی, وہاں تو حق بات کہو. اور جو ہم نے یہ نال و نر کو حق بات کہنے میں شریعت نے ادھوت مقرر کیا, حق بات کہنے میں ہمارے تحمل کی رعایت رکھی گئی. یہاں کے مسئلہ تو ذوق شوق ہے. اب انشاءاللہ کسی وقت مشورہ کر کے اس میں خاص لوگ بالخصوص اہل علم حضرات جمع ہوں, ایک بات کی طرف میں گزارش کیا کرتا ہوں. اور کام مسئلہ کر رہے ہیں, اگر وہ ہو رہا ہے تو قابل شکر ہے, اور نہیں ہے تو قابل فکر ہے. ان کی فکر میں گزارش کیا کرتا ہوں, کام کیا کرتا ہوں. اور ابھی سے کہہ دیتا ہوں کہ موقع ملے نہ ملے, فضائل تبلیغ نمبر 5 حدیث اور نمبر 6 حدیث پڑھ لیں. مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث جو شانتی آپ سب جانتے ہیں, اور ہر زبان میں ان کی کتاب کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں, نمبر 5 اور نمبر 6 حدیث. اور ایک چیز جسے تو مجھے عرض کیا دیتا ہوں, گھڑی کا بھی بہت دیکھو سورج گھڑی کے لوگوں کا میں یاد دہانی کے لیے آج میں تحقیق دے رکھا گیا, اسی لیے ہاں وقت ہو رہا ہے. لیکن اب خلاصہ بتا دیتا ہوں, ماشاء اللہ مساجد تو خوب ہیں ہر جگہ, اور میرے عزیز اور دوست مدارس بھی, مکاتب بھی, نجی بھی اور سرکاری بھی تو ہے, اور ماشاء اللہ مرکز بھی قائم, جماعتیں نکلتی ہیں, سارے عالم میں بات پھیلی ہوئی ہے, یہ بھی ہو رہا ہے ماشاء اللہ, کام ہو رہا ہے. جی جی میں آپ کر رہا ہوں. لیکن ایک گزارش ہے میری, ٹھیک ہے, تبلیغ کے دو حصے ہیں. ایک تو معمورات پر محنت کرنا, ایک ہے منکرات پر. منکرات کے مٹانے کی بھی کوئی جماعت ہے یا نہیں؟ اب اگر جماعت ہے تو اس کے افراد کچھ ہیں کہ نہیں, وہ کون ہے ذرا مجھے نام پیش کرو, میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, میں ان کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں, تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہی کیسے منکرات کی اصلاح کرتے ہیں. ہوتا ہے اور کام ہو رہا ہے, جس طرح جس میں ہمارے ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں آٹھ دن مشورہ کرتے ہیں, علاج میں آپریشن ہوتے ہیں, فلانا آپریشن ہو کس طرح سے ایک دوسرے سے مشورہ لیتے ہیں. تو ایسے ہی کس نوع کے منکرات کی اصلاح کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, کیا چیزیں ہمارے لوگوں کو تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے وہ بتاتے ہیں. بھائی ایک طریقہ کار یہ بھی ہے, پسند آئے اس کو اپناؤ, اور ان کے طریقہ کار کو معلوم کرتے ہیں. بھائی جو جتنا فیس معلوم ہوتا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. اور خلاصے کے طور پر کرتا ہوں, ول تک منکم امت یدعون الی الخیر, تمہیں جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت, اسلام کی دعوت. الحمدللہ ہندوستانوں میں کام ہو رہا ہے, حالانکہ اس کے لیے حدود ٹھیک ہے, کہیں تو درجہ استحباب میں ہے, کہیں درجہ وجود میں. جہاں حکومت مسلمہ ہے وہاں تو درجہ وجود میں, ہماری یہ تحقیق ہے. نہیں تو استحباب موقع ہندوستان میں مختلف لوگ, مختلف حضرات اپنے حلقوں پر کام کر رہے ہیں. اور یامرون بالمعروف بھی ہو رہا ہے ماشاء اللہ, سارے عالم میں بات پھیل رہی. وینہون عن المنکر, اور جماعت ہونی چاہیے, ایک ہی جماعت سب کام کرے یا تقسیم عمل ہونا چاہیے, کوئی مساجد کے بھی انتظام کرے, ایک ہی جماعت کرے,
وہ سارے کام کرتے ہیں. ایک شخص ہے وہ قاعدہ نادرا بھی پڑھاتا ہے اور فارسی وہاں پڑھاتا ہے اور حفظ بھی کراتا ہے اور حدیث کا درس بھی دیتا ہے اور تفسیر کا درس بھی دیتا ہے. بعد حدیث شریف پڑھا ہوا ہے, بعد تقسیم عمل ہے. تو ایسے ہی وہ منکرات کے روک ٹوک کرنے والی کون سی جماعت ہے؟ اور حضرت شیخ نے کیا لکھا ہے, حضرت شیخ نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے, کیا کچھ لکھا ہے؟ اپنے زمانے میں لکھا آج سے 63 برس پہلے اپنے زمانے میں لکھا کہ یہ کام نہیں ہو رہا جیسا ہونا چاہیے. خلاصہ اس کا عرض کرتا ہوں, اگر یہ کام ہو رہا ہے تو شکر کی بات ہے اور نہیں ہو رہا تو فکر کی بات ہے. یہ کہ بہت سے کام ہوتے ہیں تدریجن کیے جاتے ہیں اصول, اور یہ کام ہو گیا پیدا ہوا ہے. حضرت حکیم الامت مولانا خانی نور اللہ مرکزہ نے دعوت الحق کا قیام اسی لیے کیا. وہ چیز ہے دعوت الحق کیا ہے, کیا چیز ہے؟ ایک اسپتال ہے, ایک دوسرا اسپتال قائم ہو جاتا ہے. اسپتال میں کھانے پینے سونے لگانے, لیکن اس میں آپریشن کرنے والا کوئی نہیں تو ایسے اسپتال کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسا اسپتال اگر قائم کیا جائے تو پہلے اسپتال کا تعاون اور تکمیل ہوگی یا مخالفت؟ بولو, تعاون. قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی ہے, بعد تجوید کے ساتھ تعلیم نہیں ہو رہی. بعد میں مطلب مکتب قائم کر دیا کہ تجوید کے ساتھ حفظ ہوگا. تو یہ پہلے مکاتب کی تکمیل اور تعاون ہے یا ان کی مخالفت ہے؟ سوچو میرے دوست, چیزیں طریقہ کار ہے, مختلف شعبے دین کے ہیں, کوئی کس کو کسی سے مناسبت ہے. اور ایک اور چیز بھی عرض کر دوں, دین کے کام جو کرنے والے ہیں دین کو دیکھیے. ہم تعلیم و تبلیغ و تزکیہ دین کے تین شعبے, ہم کسی کام میں مشغول ہیں تو دوسرا اگر اسی نو کا کام کرتا ہے تو ہم کو خوشی ہوتی ہے, گرانی ہوتی ہے. اگر خوشی ہوتی ہے امام الحق سرانی نے لکھا ہے مخلص ہو, اور اگر گرانی ہوتی ہے تو مفلس ہو, اپنی اصلاح کرو. وہ تمہارا تعاون کر رہا ہے تو اس میں جو ہے تم کو خوشی ہونی چاہیے. مگر کچھ چور ہے دل میں, جاؤ مال پہ کچھ اثر پڑ رہا, مقصود تمہارا جاؤ مال ہے, جب بھی تمہارے دل میں چور ہے تو خوشی ہونی چاہیے. اور مثال جب دی ہے بہت زمانے جنازہ جو ہے کسی کا لوگ کم ہے, گرمی کا زمانہ ہے, کندھے ٹوٹ جائیں گے لوگوں مر جانے میں, اس میں پریشان جب لوگ شرکت کرتے ہیں خوشی ہوتی ہے, گرانی ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے. یہاں کیوں نہیں خوشی ہوتی؟ جو اشراق و بابیر پڑھنے کی اطلاع ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے, کوئی ماشاء اللہ دین کے کام میں لگتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. ہم جس نو کا کام کر رہے ہیں اس میں تعاون نہیں کرتا تو خوشی نہیں ہوتی, بلکہ ہے کیا چیز ہے دین کو آگے کرو. تعلیم میں لگا ہوا ہے, تبلیغ میں لگا ہوا ہے, تزکیے میں ہے, دین کے کام میں لگا ہوا ہے. آپس میں یہ معاملہ ہونا چاہیے, جانچنا چاہیے. امام الحق صاحب نے لکھا, ہمارے مشائخ نے عہد لیا ہے ہم اپنی جانچ کیا کریں اخلاص باقی ہے یا نہیں, اخلاص ہے بھی کہ نہیں, اور تھا تو موجود بھی ہے, 1,00,000 روپے ملے وہ جیب میں ہے بھی نہیں, جیب تو نہیں کٹ گئی, اس کا معیار جانچ. باتیں تھیں, باتیں باتیں ہوتی ہیں, حواس ادراس سے کرنے کی تھوڑی دیر کوئی موقع ملتا ہے, بندہ 20 منٹ کا زیادہ بہت موقع ملے گا انشاءاللہ. اچھا بھائی بات تو ہوگی, تو بات تو نہیں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, باشد اللہ لا الہ الا انت استغفرک. اور ایک اور بات بھی آج کیا کرتا ہوں, دو ہی فقہ کے لوگ جو ہوں اجرے فقہ حنفی, فقہ حنفی میں 14 عذر تر کے جماعت کے لکھے ہیں مسجد کی. وہی فقہ حنفی کتابیں پڑھو, وہ الگ سے ہمارے یہاں دعوت الحق سے الگ سے بھی 14 آزاد ثابت کیے گئے. وہی جیسے میں ہوں مسافر ہوں, میرے لیے ترک مسجد کی اجازت نہیں ہے. ہاں جو 14 عذر
صحیح لوگوں کے لیے ہے, بیمار کے یا مسافر نہیں ہے وہ ہیں تو ان کی وجہ سے مسجد سفر ادھر نہیں ہے. بہت سے لوگ اس کو کہیں چلا علامہ شامی نے تصریح کی اب میں سفر پہلے سب ادھرے انشاء سفر ادھر ہے کر کے جواب کیا سفر شروع کر رہا ہے یعنی کہ یہاں آرام کرنے میں ہم تو مسافر ہیں گھر پہ پڑھ لیں گے افطار کرنے گھر پہ جو ہے یہی جماعت کر لیں گے. جماعت کی اہمیت تو ہے, مسجد کی جماعت کی اہمیت نہیں ہے. کر کے مسجد کے آزاد میں کہیں لکھتا ہے افطاری کو گھر یہ چیزیں یہی جماعت کر لیں گے. مسجد قریب میں بھی ہے افطار ہو رہا ہے وہاں پر کہاں لے کے لکھا ہے. میرے عزیز دوستوں ایسے جو لوگ اسٹیشنوں پہ لینے جانے جاتے ہیں پہنچانے جاتے ہیں مسجد میں قریب ہے اتنے لوگوں کا جانا اور کرنا جو ہے بقدر ضرورت ہو وہاں تر کے جماعت کا معاملہ پیش آ جاتا ہے. اگر جماعت کا تو اہتمام جماعت کر لیں گے ارے بھائی کوئی خاص عذر ہے راجا میں نے ڈرور میں توجہ دلائی آپ لوگ وہاں مسافہ کر چکے تھے یا کیسے آ گئے مسجد وہاں کا وقت ہے بالکل ہے اور بھی وقت بھی ہے وہاں پر اتنے آدمی اگانے کی ضرورت کیا ہے تو بھائی کچھ پوچھ کے کیا کرو ہر مسئلہ میں بہت سے لوگ تب چلے گا اور جن کی ضرورت پڑتی ہے تعاون ہوتا ہے. مسجد کی اہمیت تو ہے جماعت مسجد کی اہمیت نہیں. اچھا بھائی سبحان اللہ حضرات کی برکت ہے جی وہ تو بتا تو رہا ہوں تو ہو گیا ہے دعا کی جو شکل ہوتی ہے تو بیان ہوتا ہے کوئی ویسے ہوتا ہے ویسے بھی ہے ہو جائے گا دینی مذاکرے کے بعد صلح کے اجتماع میں بھی دعا ہوتی ہے وہ بھی دعا بھی کر دی جائے گی وہ بات یہ بھی ہے. تو اس لیے عرض کرتا ہوں میرے مزید دوستو وقت مختصر ہوتا ہے مختصر دعا ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی واصحابہ اجمعین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہ الرحمن ہے بڑی بڑی خطایا معاف فرما دینے والے, توبہ کے بعد کفر و شرک بھی معاف فرما دیتے ہیں. رحیم ہے بار بار معاف فرما دینے والے ہیں. کریم ہے بغیر استحقاق کے نعمت عطا فرما دینے والے ہیں. فرماتے ہیں آپ نے ہمیں انسان بنایا, اے اللہ آپ نے ہمیں معاش ایسی دی لاکھوں سے بہتر حالت ہے, اے اللہ آپ نے ایمان کی نعمت سے مشرف کیا کروڑوں سے محروم کروڑوں اس سے محروم ہے, یہ محض آپ کا فضل و کرم ہے. اے اللہ جہاں آپ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور ہر مومن کو مغفرت کی نعمت سے بھی سرفراز فرما دیجیے. اللہ سنت کی محبت سنت کا عشق ہمارے دل میں ہر مومن کے دل میں پیدا فرما دیجیے. اللہ ہر قسم کی شرور فتن آفات فتنوں سے ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے دوستوں اور عزیزوں کو اے اللہ ہر مومن کو ہمارے تمام مراکز دینیہ کو معمون و محفوظ فرما دیجیے. اے اللہ ہماری جملہ حاجات جملہ ضروریات جملہ مقاصد ہر مومن کی جملہ حاجات و ضروریات و مقاصد کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجیے. اے اللہ جتنی دعائیں ہم نے کی ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحابہ اجمعین برحمت بیان.
یہ اور اس قسم کے دوسرے کیسٹ مندرجہ پتوں کی طرف فرمائیں. عبد المتین منیری فون نمبر 25270 دبئی یو اے ای, دارالمعارف 76 امین الدین روڈ منیر آباد بھٹکل, پن کوڈ نمبر 58120 انڈیا.
حضرت مولانا سید ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم خلیفہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مورخہ 9 جولائی 1998 دبئی میں ہوئی دوسری مجلس اعلی بھٹکل کی ویب سائٹ بھٹکلیز.com میں پیش خدمت ہے. سماعت فرمائیں.
اور یہ سفر بھی ہوا تھا اسی سلسلے میں سفر والوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہماری طرف سے کہیں کوئی نظام تجویز نہیں ہوگا، کوئی درخواست نہیں ہوگی دین کی باتیں سنانے کی، بچی اور یہ مذکر یاد دیں بس دو کافی ہے، اتنے دیر دو چار منٹ پر جائے تو ایسی بات نہیں ہوتی ہے، ویسے کمی وقت کے لیے تو بھی بات جو ہوتی ہے اس میں تو اور آسانی ہو جاتی ہے، اور اسی لیے میرا معمول ہے مختلف بھی ہے کہ بمبئی میں فجر میں جا رہے تھے، فجر کی نماز پڑھی گئی تو میرے ایک ساتھی تھے انہوں نے اعلان کیا تو آگے جانا تھا جو تین منٹ نماز کے بعد ٹھہر جائے کچھ دین کی بات سنائی جائے گی، تو ایک صاحب بولے اسلامی یا ہندوستانی، تین منٹ، میں نے کہا نہیں اسلامی، پھر تقریباً دو ڈھائی منٹ میں سنت کی اہمیت بیان کی گئی اور تین سنتیں انہیں کھانے کی بتا دی گئی، پونے تین منٹ میں بات ختم ہو گئی، میرے عزیز دوستو دین کی باتیں کی حقیقت اگر پیش نظر رہے تو پھر معاملہ بہت سہل ہو جاتا ہے، ایک علاج روحانی ہے، علاج جسمانی میں بھی ہم چاہتے ہیں کراتے ہیں، اس وقت کتنا لگتا ہے، اسپتال جاتے ہیں ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، اگر اس نے جلد دیکھ کر کے ہمیں فارغ کر دیا تو ممنون ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، وہاں تو یہی گرے ابھی پندرہ منٹ میں چھٹی دے دی، کسی انجیکشن والے سے آج تک کسی نے یہ کہا چند سیکنڈ کے لیے لگایا تھا، دو تین منٹ لگائے رکھو سوئی کو، کسی نے کہا آج تک، کیوں؟ اس لیے کہ علاج کی حقیقت ہے یہی ہے، تو در حقیقت دینی اجتماعات ہوتے ہیں کچھ علمی نفع ہوتا ہے، ہاں بھائی ایک بات ہے، چیز ہے، بزرگوں نے فرمایا ابھی کوئی چیز نگاہوں میں کھٹکے تو اسے کہہ دینا چاہیے، روشنی کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے بقدر ضرورت کتنی بھی ہو، اور ضرورت کا حال مختلف ہوا کرتا ہے، لیکن اس میں ایک قید بھی لگائی گئی ہے، وہ لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتی ہے، بیٹھو بات سنو، بات سننی چاہیے تو پھر بات کرتے ہوئے، اسی لیے میں کہ ہمیں کسی کام جائز کاموں میں ہمارے لیے سہولتیں اور راحتیں مہیا کی گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ خصوصیات دوسروں کی ہوتی ہیں، ان کی جو ہے نقل نہ ہو، ان کے ساتھ تشبہ نہ ہو، ایک مثال کے طور پر روشنی کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے 500 نمبر کا، 1000 نمبر کا بلب جلائیے، کئی جلائیے، لیکن 25-25 نمبر کے 20 بلب اگر ہم جلائیں ایک ساتھ، اس کو منع کیا جاتا ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک تو ہے روشنی، ایک ہے چراغا، جس کو چراغاں سے تعبیر کرتے ہیں، تو چراغاں کی اجازت نہیں ہے، روشنی کی اجازت ہے، اسی لیے فقہاء نے لکھا بھی ہے پرانی کتابوں کی یہ باتیں ان میں بھی ہے کہ دیکھو روشنی کی کثرت کچھ پسندیدہ نہیں، یہ تشبہ بالمجوس والحنوت سے بچو، حنوت دیوالی، روشنی ایسی کرو کہ دیوالی کی مشابہت نہ ہو اور مجوسیوں کے ساتھ تشبہ نہ ہو، لوگوں کو چھوٹے چھوٹے بلب جیسے لوگ تقریبات میں مکان کے دروازوں پہ لگا دیتے ہیں، روشنی تو برائے نام ہوتی ہے، خدمہ میں ساؤتھ افریقہ سے پہلے حاضر ہوا تھا تو ایک وہ جل رہا تھا فانوس، اس میں تقریباً کم سے کم 30 بتیاں ہوں گی، تو مغرب کے وقت تھا اور لوگ احباب ہوتے ہیں مہمانوں کو سے یہ کہتے ہیں بھی نماز پڑھا دو، تو مجھ سے کہا نماز پڑھاؤ، جب میں مسلح پر پہنچا, وہ پہلے سے چل رہا تھا تو ظاہر ہے وہاں آنا ہوا, ابھی پہلی دفعہ جانا ہوا. میں نے کہا بھائی ایک بات عرض کرتا ہوں, یہ کنارے کے دو بلب جلا دیجیے اور اس فانوس کو کھول کر دیجیے. اور جیسے ہی کہا انہوں نے فوراً ویسے ہی کر دیا. اس کے بعد پھر مغرب کی نماز کے بعد میں نے کہا بھائی اس وقت تو کوئی نظام تھا نہیں, لیکن ایک بات اب پانچ منٹ دس منٹ کے لیے ٹھہر جائے تو کچھ عرض کروں گا. وہ سب لوگ بیٹھ بھی گئے. میں نے کہا ایک بات تو پہلے یہ بتلاؤ, یہ جو فانوس آپ نے ٹانگا ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے, یہ کس نے ٹانگا؟ چندے کی رقم سے آیا ہے, عام وقف کی رقم سے آیا ہے, یا کسی خاص شخص نے ٹانگا؟ خاص شخص نے ٹانگا. اس کے بارے میں بھی کچھ معلوم کیا حضرات مفتی سے, اہل فتویٰ سے, ایسا کرنا کیسا ہے؟ معلوم نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے, میں اس لیے تو میں بتلاتا ہوں. میرے عزیز و دوست تو میرے کہا فقہا نے لکھا ہے, فقہا کرام نے, ایسی چیزیں مسجد میں ٹانگنا اچھی بات نہیں ہے, جائز تو ہے کوئی اگر اپنے خرچے سرفے سے, لیکن اس میں ایک قید لگائی ہے, اس میں یہ چیز لگائی گئی ہے کہ اس کو لگائے مگر فانوس کو ٹانگنا جائز تو ہے, مگر جلانا درست نہیں. تیس بتی, میں نے کہا یہ بتلاؤ تیس بتیاں تھیں تو روشنی کم تھی یا زیادہ؟ میں نے کہا یہ دو بتیاں جل رہی ہیں, ایک ادھر اور ایک ادھر, اس کی روشنی زیادہ کریں گے زیادہ؟ میں نے کہا روشنی کی ممانعت نہیں, چونکہ اس قسم کی چیزیں مجوس کیا کرتے تھے اور ہندوستان میں خاص موقع پر دوسرے لوگ کرتے ہیں, اس کی ممانعت کی گئی. تو کوئی کام کرو, یہ لاہور میری حاضری ہوئی تھی تو وہاں بھی مسجد میں فانوس ٹنگا ہوا, 1,25,000 کا, اور وہ لوگ اب دیکھیے فوارے منع کے سہولت والی چیز, ضرورت والی چیز, صفائی ستھرائی والی عمدگی, لیکن زینت والی چیز مساجد میں نہیں ہونا چاہیے. زینت والی وہ چیز جو اپنی طرف کھینچ لے, مسجد میں قدم رکھا کچھ جگہ بھی چلو دیکھو اس کو کیا ہے, کیا چیز تھی. تو زیادہ چیزوں کی یہ جو ہے اس چیز کو جو ہے چنانچہ وہاں دیکھا اور پھر کہا بھی گیا مرد اور عورت دیکھنے آتے ہیں اس کو صبح سے لے کر دوپہر تک, اور وہاں مسجد میں آتا تو کوئی ذکر کرے تلاوت کرے دو رکعت پر, کچھ نہیں. مرد بھی آ رہے ہیں اور عورتیں بھی دیکھ کے آ رہے ہیں, تو مرد جو ہے وہ تو تماشا مسجد جو ہے تماشا گاہ بن گئی. خود سوچنے کی چیز ہے. اس لیے ایک چیز ہے یہ جو بلب لگے ہوئے مسلسل لمبے رات لگے ہوئے, یہ چیز ہے وہ دیوالی کی مشابہ ہے بھائی, اس سے احتیاط کرنی چاہیے. ہاں اس کو تو گل کر دو, یہ اس کو جلا دو روشنی کو گل کر دو, اس کو گل کر دو بھائی. ہاں اور اس میں بھی کہا کرتا ہوں ٹھیک ہے, اس لیے کہ آپ اس کو اس وقت گل کرتے ہیں تو اس میں تو روز اندھیرا ہو جائے گا. اس لیے میں نے بتایا کہ چیز ہے کوئی کام مسجد میں کرو تو میرے عزیز و علماء کرام حضرات مفتیان اعظام, مفتیان کنہیں کہتے ہیں؟ جسمانی علاج کرتے ہیں آنکھ کا کان کا ناک, ماہر کو ڈھونڈتے ہیں. تو دین میں جو ماہر ہیں مسائل و قانون کا, وہی ان سے جو ہے رجوع کرنا چاہیے. اس اصول کو یہاں کیوں بھول گئے؟ قرآن پاک کی تعلیم میں ماہر کو کیوں بھول گئے ہیں؟ وہاں سستا ڈھونڈتے ہیں, یہ کیا بات ہے؟ امریکہ میں ابتدائی تعلیم دینے والے ماہر رکھے جاتے ہیں, اور یہاں ہم اور چیزوں میں تو ان کی نقل کرتے ہیں لیکن اس معاملے میں بھول جاتے ہیں. کیا بات ہے میرے عزیز دوستو. خیر وہ بات تو بات نکل رہی تھی, اور بات یہ کہ کچھ چیز کھٹکتی ہے. امام الوہاب شاہ نے لکھا ہے ہمارے مشائخ نے ہم سے عہد لیا ہے کہیں یاؤ کوئی بات تم کو کسی درجے میں نامناسب معلوم ہو تو کھٹ کے دل میں تمہاری معلومات کے لحاظ سے اسے کہو. دو حال سے خالی نہیں, یا تو تمہاری غلط فہمی ہے, تمہاری کم علمی ہے, لا علمی ہے, تمہاری اصلاح ہو جائے گی, نہیں تو وہاں والوں کو توجہ ہو جائے گی. پھر بہرحال اسی کتاب کے مطالعے کے دوران میں سمجھ میں بھی آ گیا آیت میں حکم ہے وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین. مومنین بار بار نصیحت کیجیے کہ یہ مومنین کو نفع پہنچاتا ہے. تو اب نفع تو سنانے والا بھی تو مومن ہے, یا تو اس کا نفع ہو جائے گا یا سننے والوں کا نفع ہو جائے گا, چیز یہی ہے. اور حقیقت میں مومن کی خصوصیات میں سے یہ ارشاد ربانی ہے, دسویں پارے کی آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمون إن الله عزيز حكيم. ایک مومن دوسرے مومن کا خاص ولی, ولی خاص تعلق والے کرتے دوست کو خاص, اور کیا ان کا سیوا ہے. پہلے نہ ہے اچھی بات کہتے ہیں بری بات سے روکتا, بعد میں نہ یقیمون الصلاۃ نماز بہت عمدہ پڑھتے ہیں. آج بھائی اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے, پہلی بات پر بھی عمل بہت کم ہو, اور یقیمون الصلاۃ اس کا حاصل کیا ہے, اعلیٰ درجے کی نماز پڑھتے ہیں, سنت کے معاف نماز پڑھتے ہیں. یہی تفسیر تمام جگہ جہاں نہیں آیا یقیمون الصلاۃ سنت کے معاف نماز پڑھتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ اور زکات بھی کیا کرتے ہیں. وہ اور کیا بات ہے, ویطیعون اللہ ورسولہ کوئی حکم معلوم ہو جائے, اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے یا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائے تو خوش دلی سے مانتے ہیں, دل سے مانتے ہیں. ایک شخص کا تبادلہ یہاں سے کسی شہر میں ہوتا ہے جہاں اس کا جی چاہتا تھا تو خوش دلی سے جائے گا, اور ایک جہاں جی نہیں چاہتا تھا تو جائے گا تو مگر خوش دلی کے ساتھ نہیں. میں یہی لوگ ہیں اولئک سیرحمہم اللہ, اللہ تعالیٰ جلد ان کے اوپر اپنا خاص فضل فرمائے. خاص فضل کے تو ہم طالب ہوتے ہیں, مگر وہی اس کے لیے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں, جو چیزیں بیان کیے گئے ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. پہلی جو بات بیچ میں آ گئی تھی وہی پھر وقت نہیں ہوا جا رہا ہے, لیکن اس وقت ایک بات ایک اور چیز مجھے عرض کرنی تھی, اور مختصر بات یہ ہے دین کے احکام تو بہت سے ہیں, اقسام ہیں, کوئی سی بھی بات بتا دی جائے وہ تو فائدے سے خالی نہیں ہے. میرے عزیز ہو ایک تو حکم ہے دائمی, جیسے نماز روزہ وقت مقرر ہے, وقتی وقتی احکام نماز روزہ, نماز پڑھ لی عشاء کی اب صبح فجر کے وقت تک چھٹی ہے, رمضان شریف کے روزے رکھ چکے اب رمضان انتقال تک کوئی روزہ فرض نہیں. ایک ہے حالت کے اوپر مدار ہوتا ہوں, وہ حالت پیش آئے وہ حکم متوجہ ہو جائے گا, جیسے طبیعت کے موافق حالت پیش آئے تو شکر کرنا ضروری ہے، اور طبیعت کے خلاف حالت پیش آئے تو صبر کرنا ضروری ہے. اب اگر صبح سے شام تک 10 دفعہ طبیعت کے موافق حالات پیش آتے ہیں تو بھی شکر کرنا چاہیے، طبیعت کے خلاف معاملات پیش آتے ہیں تو صبر کرنا چاہیے. جب معاملہ پیش آئے یہ چیزیں جو ہیں، اس لیے احکام قلب ظاہری ہے، کچھ جسم سے احکام متعلق ہے قلب کے ساتھ، عقائد حق کا ان کا تعلق بھی قلب سے ہے. دین کے دو حصے ہیں، ظاہر اور باطن، یہ بولا جاتے ہیں ظاہری احکام باطنی احکام. تو جو احکام آنکھوں سے نظر آئے کانوں سے سنائی دے وہ دین کا ظاہری حصہ ہے، جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ نکاح و طلاق ختم عقیقہ شادی کمی خرید و فروخت لین دین ختم عقیقہ، یہ سب آنکھوں سے نظر آتا ہے. لیکن انسان کو صبر کرنا چاہیے، اس کا تعلق قلب کے ساتھ، آنکھوں سے نہیں نظر آتا. عقیدے کیا ہیں؟ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، خاتم النبیین ماننا، یہ ایک عقیدے کی چیز ہے. چہرہ دیکھ کر تو نہیں بھی معلوم کر سکتا. تو عقائد اور اخلاق باطنی چیز اور یہ ظاہری چیز. ظاہری چیز تو فقہ کے اندر احکام بیان کیے جاتے ہیں، اور باطنی چیز جو ہے اخلاق کی چیز ہے، جسے علم تصوف بھی کہتے ہیں اخلاق کی باتیں، اور عقائد تو عقائد حق ہے، یہ بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ قلب سے متعلق جو احکام ہیں انہی میں سے ہے صبر و شکر کی بات. اسی کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے، اور پر بات تو ہے تھوڑی دیر ہو جائے گی، اور اہم اور ضروری مضمون ہے یہ. ایک مثال عرض کرتا ہوں، اسی سے حقیقت شکر کی سامنے آ جائے گی. اور شکر ویسے انسان تو یہ پسند کیا کرتا ہے کہ طبیعت کے موافق حالات پیش ہوئے، یہ بھی پرچہ امتحان کا، اور طبیعت کے خلاف معاملات پیش آئے یہ بھی پرچہ امتحان کا. تو لوگ شکر کے پرچے کو لوگ سہل سمجھتے ہیں، اور صبر کے پرچے کو ذرا مشکل سمجھتے ہیں. حالانکہ معاملہ اٹھتا ہے نامناسب واقعات کے اوپر صبر کر لینا آسان ہو جاتا ہے، اور مناسب معاملات پیش آنے پر شکر کرنا اور شاکر رہنا یہ ذرا مشکل ہے. اسی لیے وہ اختصار نہیں عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندے تھوڑے. اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ مال کی وسع تنگی اور ترسی کا اتنا اندیشہ نہیں امت کے حالات کے اوپر جتنا مال کی وسعت و فراوانی کی اندیشہ. اور یوں مشاہد بھی ہوتا ہے، مسجدوں کو دیکھیے، شہروں کے دیکھیے، دینداری کا جو معیار ہوتا ہے، تناسب کے لحاظ سے عرف میں اللہ نے جن کو وسعت دے رکھی ہے ان میں اوسط کتنا ہے، اور ان میں سے کتنے دین کے پابند ہیں، اور جن کو کچھ تنگ کی ترسی ہے وہ کتنے ہیں، اور پھر ان میں اوسط دین کی پابندی کا کتنا، یوں حساب لگایا جائے تو پھر نظر آ جائے گا، ہر جگہ نظر آ جائے گا کتنے لوگ جماعت کی نماز سے پابندی کرنے والے ہیں، کتنے کیا کرنے والے ہیں. ایک شخص یہاں سے کسی شہر میں جاتے ہیں، اور وہاں کچھ تجارت کے کام کیا کرتے تھے. مال خریدنے کے بعد جب دیکھا، حساب کرنے لگے، رقم سے جو جیب میں تھی نکالنے لگے، تو دیکھا کہ جیب کٹی ہوئی. تو بھائی دکاندار سے کہا، وہاں پہلے سے زیادہ تعارف بھی نہیں تھا، پہلی دفعہ گئے تھے اس شہر میں کہ بھائی مال رکھ لو، بھائی تو میری جیب کٹ گئی ہے، اب انتظام کر کے پیسے لے کے آؤں گا تو یہ چیز لے جاؤں گا. وہ جا کر کے کسی مسجد میں ٹھہر گئے. اب ظہر کی نماز میں کس سے کہہ رہے ہیں، کیا کہیں، سب اجنبی، کبھی نوبت نہیں آئی. مختصر یہ پھر مسجدوں میں ٹھہرے رہے, ظہر ہو گئی, عصر ہو گئی, یہاں تک کہ مغرب. ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. مغرب کی نماز پڑھ کے, نوافل پڑھ کے بیٹھے تھے کہ متولی صاحب مسجد کے آئے اور کہنے لگے, پہلے پوچھے بھائی آپ کہاں سے آئے, پوچھا کیا کیفیت تھے, میں دیکھ رہا ہوں وہ متولی صاحب بھی مسجد میں عدالت گزارا کرتے تھے, آپ یہاں سے کہیں گئے بھی نہیں اور یہاں کے معلوم بھی نہیں ہوتے ان اطراف کے, تو اپنا تعارف کرائیے. اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا, کہنے اچھا فکر نہ کیجیے, ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں, آئیے آپ میرے ساتھ تشریف لائیے. اب جس وقت وہ لے کے اپنے ساتھ چلے ہیں اور اپنے گھر دے گئے, دل میں کیا اثرات ہو گئے, بڑے کریم ہیں, بڑے شریف ہیں, جان نہ پہچان رہ. پھر گھر کو لے گئے, فوراً کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا, آداب رکھیے, اور اسی وقت کہا جائے اب آپ جانا چاہیں تو مثلا پیسے بھی نہیں رہے, جیسے ٹکٹ کے مصارف کے بھی کئی رقم تحفے میں اور حدیے میں پیش ہے. جب یہ معاملہ, تو اب یہ شخص جب گھر آئیں گے لوٹ کر کے, تو سب سے پہلے کیا وہ گھر والے کہیں گے, بھائی گئے تھے سامان خریدا لیکن بھائی فلاں بستی میں فلاں مسجد کے متولی صاحب بڑے شریف آدمی ہیں, بڑے ایسے آدمی ہیں, اور کوئی جان نہ پہچان, پھر تحفہ بھی دیا اور ہدیہ بھی دیا اور یہ کیا یہ کیا, اور اتفاق سے وہ صاحب بستی میں آ گئے دو چار چھ دن کے بعد, آٹھ دن کے بعد, اور بازار میں ملاقات ہو گئی, چائے خراب کرے گا, نہایت محبت سے ملے گا, اپنے گھر لائے گا, ان کی خاطر مطالعات کرے گا, ان کو جو ہے یہ کرے گا اور ان کو ساتھ بھی کرے گا. تو کیا ہوا, زبان سے ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور تمام دل سے ان کے کمالات کا اقرار کر رہے ہیں, اور معاملہ ان کے ساتھ کیسا کر رہے تھے کوئی کلفت نہ پہنچے. لیکن یہی شخص اگر دیکھا کہ خالی بہت عمدہ جیب میں ہے, لڑکے سے کہا کہ بھائی جب نماز پہ جائیں تو گھر ہی نکال لینا, تو لائکے سے اس کی کیا کہیں گے لوگ, انہوں نے تو ایسا معاملہ کیا تھا, یہ گھر اور قلم جیب سے غائب کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں. یہ ایک شخص کا معاملہ ہوگا, میرے عزیز و دوستو, اسی سے تو شکر گزار کون کہلائے گا, کیونکہ اس کے اس نعمت سے اور ان جو متولی صاحب نے معاملہ کیا تھا ان کے پیسوں کی وجہ سے سارے جسم کو آرام ملا, تو دل میں تو کیا ہونا چاہیے, ان کے کریم النفس ہونے کا, شریف ہونے کا اقرار ہونا چاہیے, ان کا کرم و مہربانی, اپنے کوئی خوبیوں کو مل نہیں, ان کا ان کے یہ معاملہ ہے. اور آزاد سے کیا معاملہ کریں گے, ان کی راحت رسانی کا, اور ایسا کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے, راحت پہنچائے, یعنی ہمتن میں توجہ ہو جائے گا, دل سے اقرار کریں گے, زبان سے ان کی تعریفیں کریں گے, اور آزاد سے کوئی معاملہ ایسا نہیں کریں گے جس سے ان کو تکلیف پہنچے. یہ حقیقت ہے شکر کی میرے عزیز و دوستو. ایسی اللہ تبارک تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ہمارے اوپر کتنے ہیں. اول تو انسان بنایا, پھر معاش اتنی دی کہ لاکھوں سے بہتر حد, پھر ایمان کی نعمت دی, پھر اعمال صالحہ کی توفیق دی, ہمارے مسلمان بنانے کے لیے کتنے برسوں پہلے سے انتظام فرمایا, کتنی بڑی نعمت تھی میرے عزیز و دوستو. تو اس کا ان کی کرم ہے, مہربانی ہے میرے عزیز, زبان سے ان کی تعریفیں کرنے کی ضرورت ہے. آزاد سے کوئی ایسا معاملہ نہ کرے جس سے ان کو تکلیف اور ناراضگی پہنچے. تو کوئی محسن کو تکلیف اگر پہنچائے تو نا شکرا کہلائے گا. اسی لیے میرے عزیز و دوستو, ماشاءاللہ دل کا شکر کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں, اللہ کے بندے ہیں, زبان سے بھی ہیں, لیکن جو ہے معاملات کرنے والے, اپنے معاملے سے معاملہ کرنا ہے, اس معاملے میں اکثر لوگ جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں. اسی لیے فرمایا قلیل من عباد یا شکور, بڑے شکر گزار بندے تھوڑے. ایسے معاملہ کرنا جیسے کھلا تھا یہ ایک کوئی حکم ہے, اس حکم کے خلاف ورزی کرنا. اب جو نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ شکر گزار کیسے کہلا سکتا ہے؟ نماز کی تو پابندی کرتا ہے لیکن جماعت کے چھوڑنے کے جو 14 عذر ہیں ان کی پابندی جو ہے نہیں کرتا, تو پھر وہ بھی شکر گزار ضروری کام ہو, جو ضروری کام ہے ان کی پابندی نہیں کرتا. ایک گناہ کا بھی اگر کوئی عادی ہے تو وہ شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. اس لیے وہ گناہ کیا چیز ہے, اور شکر جب شکر گزار ہی نہیں ہوتی تو نعمت کے چھن جانے کے بھی اندیشہ ہے. دوسری آیت میں ارشاد ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. واقعات مجھے نہیں کچھ زیادہ بیان کرنے, اس لیے کہ سب آپ لوگ ماشاء اللہ واقف ہے کیا حالات ہوتے رہتے ہیں. کیا آج تو کوئی وزیر ہے کل کو فقیر ہو گیا. ایک واقعہ مجھے تاریخی بھی یاد آ گیا, بس وہی سنا کر کے بات کو ختم کروں گا کہ دیکھیے شکر کرنے کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور ناشکری کے جو ہے یہ کیا مضرات پہنچتی ہیں, کیا نقصان پہنچتی ہیں. اور یہ واقعہ تاریخ کتابوں میں ہم لوگ جو پڑھا کرتے تھے قلیوبی وغیرہ میں ہے, یہ واقعہ منقول ہے لکھا ہے. ایسے حالات پیش آتے رہتے ہیں. حالات یہ ایک میاں بیوی بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے دوپہر کو, زہر کے بعد جیسے کھانے کا معمول ہے, پھر ایک بار آواز آئی بھوکا ہوں پریشان ہوں مدد کر دو. بیوی نے کہا پشاور سے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی وسعت و فراوانی دی ہے, اکثر ہم لوگ مرغی کھاتے اور مرغی مسلم تو اگر آپ اجازت دیں ساحل کو جا کے دیا ہوں اور چیزیں ہم لوگوں کی کھانے کی جب مرغوں کا تو اور چیزیں بھی تھیں. پشاور نے کہا ارے وہ اس قابل ہوتا تو اس کو مرغی ملتی, اور یہ لوگ ایسے وقت آ کے پریشان کرتے ہیں کھانے کے وقت. میں جاتا ہوں خبر لیتا ہوں ان کا, نہیں بیوی نے سمجھایا ایسا نہیں کرتے, قرآن پاک کو حکم ہے ساحل کے ساتھ معاملہ سختی کا نہیں کرنا چاہیے. پہلے کہ نہیں تو گھر میں ہی جاتا ہوں, میں جاتا ہوں تمبے کرنے کے لیے, نہیں منع کیا. کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ چیزیں. ہاں تو آخر میں یہ بیوی جو تھی جو کھانا کھا رہے تھے تو شوہر تو ذکر کیا, شوہر نے کہا واقعہ یوں ہو گیا میں لگ رہا تھا بھول ہو گئی تھی. تو شوہر نے یہ کہا کہ ہاں بہت اچھا ہمیں تو مرغی ملتی رہتی ہے, جاؤ جاؤ مرغی ملتی آؤ. وہ مرغی لے کر کے آئی اور مرغی لے کر کے آئی تو پردہ رہتا ہے دروازے پر رہتے ہیں, صاحب بھی آتے ہیں برتن بڑھاتے ہیں, کہ بھائی ہاتھ بڑھاؤ برتن دو, تو ہاتھ بڑھا اس کے اندر برتن پیش کیا, مرغی اس کے اندر دے دی. لیکن جب وہ لوٹ کے گئی ہے تو اس کے چہرے پہ غم کے آثار تھے. شوہر نے پوچھا بھائی مرغی دے کر کے تو خوش ہونا چاہیے گا, یہاں تو خوش خوش گئی غم کے آثار کیوں؟ میں نے کھانا کھا لیجیے پھر بتائیں گے. مختصر یہ کہ کھانے کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنے پہلے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہوں اور ایسے ہی مرغ مسلم تھا, ایسے ہی وقت آواز آئی تھی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ میاں کہ ہم کو تو مرغی ملتی رہتی ہے کھانے کے لیے, آپ اجازت دیں تو یہ جا کر کے میں دے دوں اس کو. دشوار میں جا رہے ہیں اس قابل ہوتا تو اس کو ملتی ہے. ہم تھے اس قابل, اللہ نے ہم کو دی یہ چیز ہے. تو انہوں نے بھی سمجھایا لیکن جو ہے نہیں مانے. پہلا شوہر گئے اور جا کر کے ڈھاکا ڈبکا بھی اور کہا کے خبردار اگر آئندہ ایسے ہوتا ہے وہ دھکا وکا بھی دیا اس کو بیچارے کو پریشان. اس کے بعد سے میرا کاروبار گرنے لگ گیا. اس کے بعد سے میرا کاروبار گرنے لگ گیا میرے شوہر کا, اور اتنا گرا مختصر کر رہا ہوں کہ تنگی آنے لگی کہ جتنا سامان تھا سب کچھ تھا مکان دکان سب بیچنے کی نوبت آ گئی. وہ بیچتے رہے کام چلتا نہیں کچھ. آخر میں شوہر نے تنگ آ کے کہا بھائی اب تو زندگی بہت پڑ رہا ہے, بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی ہے اور بغیر کی کام نہیں چلتا, مجھ سے کام نہیں ہوتا, اب میں دو دو آدمیوں کا کام بھی کہاں سے بھاگوں, اب جاب ہے اس لیے مجھے طلاق دے دی. مجھے طلاق دے دی کہ میں اپنا گزر کر لوں گا کسی طریقے سے. اللہ تعالیٰ نے مجھے سیما پر پھرانے کی توفیق عطا کر رکھی تھی, اسی سے میں اپنا گزر کرتی رہی. ایام عدت کے گزر گئے, اس کے بعد گزر ہوتا رہا, پھر اطلاع ملی بعض خاندان والوں کے ذریعے سے آپ کا پیغام پہنچا نکاح کا, جو آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا. تو آج جو میں دوپہر کو مرغی دینے گئی تھی تو میں نے اس کے ہاتھوں سے پہچانا کہ وہ میرا پرانا شوہر ہے. کئی کاروبار تھا, بڑی وسعت تھی, اس کا غم ہے. یہ وقت یہ ہو گیا تھا لیکن اب اس کا حل تو میرے پاس کچھ نہیں. اب غم کو دور کرنا تو کوئی اختیاری چیز نہیں, ہلکی ہلکی یہ چیز دور ہوئی. جب یہ سنا چکے تو اس کے شوہر نے کہا کہ میں بھی تمہیں اپنا واقعہ بتلاتا ہوں. میں سوال کیا کرتا تھا, بھیک مانگا کرتا تھا. مجھے ایک عالم صاحب نے مولانا نے سمجھایا کہ ہٹے کٹے کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک دن کی کھانے پینے دو, تمہاری صحت بھی اچھی ہے ماشاءاللہ, کچھ پیسہ بھی جمع, تم بھائی کچھ تجارت کرو, کاروبار کرو, برکت ہوتی ہے اس میں. میں نے بات دن میں آ گئی, میں نے بات مانی, کچھ پیسے تھے, کچھ اور لوگوں نے مدد کی, کچھ سے ذکر کیا کہ یہ ارادہ ہے, ادھر کا کاروبار شروع کیا, اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور کام ماشاء اللہ بڑھنے لگ گیا اور کام وسیع ہو گیا. تو ضرورت محسوس ہوئی مجھے نکاح کی تو معلوم ہوا, بعض لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ ایک صالحہ ہیں, تمہارے یہاں پیغام دیا گیا تمہارے ساتھ نکاح ہو گیا. مجھے یاد پڑتا ہے بھائی کہ دوپہر کو ایک دفعہ ایک گھر سے بجائے کھانا ملنے کے مجھے ایک شخص نے آ کر کے داتا دتا بگایا تھا. یہ واقعہ تاریخ کا اس میں لکھا ہے. میرے عزیز و دوست, تو اس واقعے میں دونوں چیزیں موجود ہیں. بیوی جو تھی وہ شکر گزار تھی, اس کے ساتھ جو ہے کیا معاملہ ہوا, اس کو کوئی پھر دولت ملی اور شوہر بھی ملا, دیندار نیک ملا شکر کی بدولت. اور شوہر نے ناشکری کی تھی, بیوی نہیں گئی ہے دولت بھی نہیں. وہ جو دوسرا شوہر تھا اس نے بھی شکر گزاری کی, ایک مسئلہ بتایا گیا, حکم بتایا گیا, اس پر عمل کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں برکت عطا فرمائی اور اس کے لیے اس وقت عطا فرما دی. میرے عزیز و دوستو, بس مختصرا نہیں یاد کرنا, اللہ نے جن کو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کو حق عطا کرتا رہے. ایسا نہ ہو اور بھی وعدے واقعات ہیں. ایک اور واقعہ یاد آ گیا, عید کے دن ایک وزیر اپنی والدہ کو سلام کرنے گئے. جب وہ سلام کرنے کے گئے تو ان کا بیٹا تم نے اپنی خالہ کو سلام نہیں کیا. بیچارے نہیں کون ہوا, وہی ہارون رشید کے جو وزیر تھا جعفر برمکی, جعفر برمکی کی والدہ نہیں ہے. تب سلام کیا, پوچھا خالہ کیسے آئی, کہنے بیٹا کیا کروں آج آ گئی ہوں, تم نے پوچھا ہے حال. ایک وہ دن تھا کہ میرا بیٹا وزیر تھا, 400 خادمہ
میرے محل میں رہتی تھی، میں سمجھتا تھا کہ اور بھی رحم ہونی چاہیے، اس کو کافی نہیں سمجھتی تھی۔ اس ناشکری کا نتیجہ یہ ہوا، آج تمہارے آئی ہوں عید کے دن، بقرعید کا زمانہ ہے، دو کھالوں کا سوال کروں، ایک بچھانے کے لیے ایک اوڑھنے کے لیے۔ میرے عزیز و دوستو، ایک بات سوچنے کی ہے، ذرا غور کرو، ہم آپ اپنے ملازمین، اپنے خدام، اپنے متعلقین کی راحت کی فکریں کرتے ہیں، انہیں کی خاطر جیسی مشقتیں اٹھاتے ہیں، جب وہ کام ٹھیک کرتے ہیں تو کیا کسی کو معطل کرتے ہیں، کسی کو برخاست کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا، ہم میں تو کوئی ایسا کرتا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے رحیم و کریم، وہ ہمارا مالی نقصان بھی دوبارہ نہیں کرتے، تھوڑے پیسے کو بھی نقصان کرتے، قرض لیا کرو تو لکھ لیا کرو جی، اور گواہ بھی بنا لیا کرو۔ اس کے لیے ایک رکوع مستقل قرآن پاک کو اتارا گیا، کیوں بھائی بھول ہو جاتی بات ایسا کہ نہیں ہے؟ تو کہتے مالی نقصان تو گوارا نہیں کرتے، تم کو سزا اور آزاد کیسے دیں گے؟ اس لیے خود قرآن پاک میں فرمایا، کس عنوان سے فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وتاب اللہ شاکرا علیما۔ بھائی اللہ تعالیٰ صاحب تو یہ کیا کریں گے تمہیں، کیوں بتلاؤ؟ ان میں کیا نفع، ان میں کیا فائدہ؟ اور قانون تو مقرر کرنا پڑتا ہے، بغیر اس کے تو دوسروں کو اذیت نہ ہو، دوسروں کو تکلیف نہ ہو، سب کی راحت کے لیے نظام بنایا جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو تنگی اور ترسی ہوتی ہے تو اس کی طرف لوگ دھیان نہیں دیتے۔ میرے عزیز و دوستو، زیادہ تر جو ہے رزق کی تنگی اور پریشانی اور یہ جیسی چیزیں ہماری بدعملی کر دی جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تم کو جو مصیبتیں اور پریشانیاں پہنچتی ہیں تمہاری بدعملی کر دی جائے، اور اکثر باتوں سے تو ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں دوستو، کتاب جزاء الاعمال لکھی ہے حضرت حکیم الامت تھانوی نبی اللہ وبرکاتہ نے، قرآن پاک اور حدیث پاک سے ثابت کیا ہے گناہوں کے نقصانات دنیا میں جو پیش آتے ہیں۔ ایک آخرت کا تو معاملہ ہے، وہ جیل خانے کا ہے، جہنم والا معاملہ تو الگ، ایسی اطاعت پر جنت کا انعام وہ تو ہے آخرت کا معاملہ، لیکن دنیا میں 27 قسم کے نقصانات پیش آتے ہیں، اور طاعت کے فائدے بھی 27 قسم کے ہوں۔ طاعت کے بھی 2 ثمرات ہیں اور گناہوں کے بھی 2 ثمرات ہیں۔ رعایت کیا کرتا ہوں، ایک سرکاری ملازم ہے، 30 تاریخ کو 31 کو کام کیا، اس میں پیسے واجب ہو گئے، 5 کو تب کو مل بھی گئے، پھر کر رہا ہے، پھر 5 برس 10 برس کے بعد اسے پینشن ملتی ہے، تو آج وہ 30 تاریخ کی کارگزاری کو بھی دخل ہے، تو 2 بدلے ہو گئے، ایک نقد تنخواہ ملی اور پوزیشن مل گئی۔ اور ایسے ہی جو انسان رشوت لیتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو فوراً ذلت و رسوائی ہوئی اس تاجر کو، اور پھر مقدمہ قائم ہوتا ہے اس کے اوپر، وہ جیل خانے جانا اور برخاست ہونا اور سزا ہونا بعد میں ہوتا ہے، اسی پر دو، ایک نقد، نقد بدلا ہے فوری تک جاتی جو بات میں آتا ہے۔ ایک گھر میں پوچھا، بل ایمان، ایمان تو تھا ہی، تو پوچھ رہے ہیں ایمان کیا، غیر مسلم آ کے تھوڑی پوچھتا ہے میں ایمان، تو ایمان تبھی ایمان ہے، کافی ایمان تو ہے، یہ چیزیں آپ نے فرمایا، نیکی کر کے خوشی ہو اور بری برائی کر کے کلفت۔ میرے عزیز و دوستو، ہم لوگ کاروں پر بیٹھتے ہیں جاتے ہیں، ایک دم معلوم ہے ایک مردار کی بو آتی، ارے تو کوئی مردار ناک بند کی گالی بولی وہ بو ختم، اور علی گڑھ بھائی بڑا ہوا رات کی رام یہ خیر ہوا نہیں، ایک دم آتی، ایک قطرہ فوراً محسوس ہوتا ہے خوشبو بدبو، ایک قطرہ ٹھنڈا گر جائے فوراً محسوس کریں گے، ایک قطرہ گرم گر جائے، قلب کو گناہ کرتا ہے جو پہلی دفعہ پریشانی ہوتی ہے۔ میرے عزیز و دوستو، یہ چیزیں اب وہ بار بار جب ہوتا ہے تو پھر اس کا احساس بھی نہیں ہوتا،
یہاں تو کہتا ہے معلوم کی کیا غلطی ہم سے ہو گئی ہے، دیر مصیبتیں پریشانی آ رہی ہیں، ابن نماپ صاحب نظر غور خود کا بعض لوگ سمجھتے ہم اچھے خاصے بھلے، ذرا کسی طبیب کو جا کے دکھلاؤ تب وہ بتائے گا کہ تمہارا حال کیا ہے، مریض کو احساس نہیں ہوتا، جا کے اپنا حال بتلاؤ. اے میرے عزیز دوستوں، اور گناہ امت گناہ کے نقصان سے واقف نہیں، اسی لیے یہ اکثر کی بات جو بات کہی جاتی ہے اکثر کے لحاظ سے، اسی لیے تو میں عرض کیا کرتا ہوں، ادھر بات میں بات بڑھ گئی ہے برکت کا، ایک سنت ایک دن مسجد میں بتایا جا کر، مسجد میں نہیں بات جس چیز جگہ، اپنے متعلقین کو ایک سنت پوچھ لو. جسمانی صحت ہماری ٹھیک رہے، پہلوان بننا چاہتے ہو دو باتوں کا اہتمام کرو. ڈاکٹر لوگ مشورہ دیتے ہیں، حکیم لوگ، کہ غذا اگر اچھی ہونی چاہیے، گلی سڑی نہ ہو، اور دوسرے مدر چیزیں سے بچو. ایک شخص غذا تو بہت عمدہ کھاتا ہے، لیکن آٹھویں دن نہ چوتھے دن جوال گوٹے کی چار چھ گولیاں کھا لیتا ہے تو لوٹا لے کے رات بھر چلنا پڑتا ہے، رات بھر میں صحت گر جائے گی، بگڑ جائے گی. ابھی کہتے ہیں جسمانی صحت گاؤں میرے جو اعمال ہے، جو غذا روحانی ہے، وہ فرد واجب سنت موقت ان کا اہتمام کرو، پھر دیکھو کیا کیسے پیدا ہوتی. اور گناہ تو سنت پہ عمل کرو گے، فرد واجب پر بھی عمل ہو جائے گا. ایک سنت سیکھو، ایک سنت پہلے سیکھو، اور ایک گناہ سے بچو. ابھی معلوم کرنے کریں علماء کرام سے، ائمہ مساجد سے معلوم کر لو، ایک گناہ کیا ہے، اپنے بچوں کے متعلق کو سناؤ، اپنی اصلاح کی فکر کرو، گناہ سے بچنے کا اہتمام. ایک گناہ کی بھی اگر ہم گناہ ہم سے ہوتا ہے متقلب، تو کوئی شخص صرف رشوت لیا کرتا ہے اور بڑی خوبیاں ہیں، سرکاری ملازم ہے، تو بولو وہ ترقی کا مستحق ہے. ایک گناہ کا بھی اگر کوئی عادی ہے، وہ حکومت میں مقبول نہیں بن سکتا، ان اللہ کیسے مقبول بن جائے گا میرے عزیز دوستوں. اس لیے گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو اور سنت کا اہتمام ہو. اس لیے پرچے شاید سائے ہوتے ہیں، یہاں بھی آ جائیں گے دعوت الحق کی طرف سے پرچے. ایک طرف تو سنن نماز، عورتوں کی بھی نماز کا طریقہ اس کے اندر ہے، اور ایک طرف گناہوں کے نقصانات، پچاس بڑے بڑے گناہ، پچاس بڑے بڑے گناہ، ایک ایک گناہ جو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے میرے عزیز دوست. وہ بھی ہے گناہوں میں مبتلا ہے، سنتوں پہ عمل کرو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ بھی چھوٹنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر بھائی کوئی جو ہے سنتوں پہ عمل کر رہا ہے اور گناہ شروع کر دے گا، تو پھر خمیرے کھائے، مرغ کھائے، اگر سنکھیا کھائے گا تو اس کا اثر ظاہر ہوگا. بس اسی لیے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وضر ظاہر الاسم و باطن، ظاہری گناہ بھی چھوڑو باطنی گناہ بھی چھوڑو. بس گناہ چھوڑو، ولی بن جاؤ. ولی بننے کا بہت آسان راستہ، کوئی گناہ نہ کرے بس ولی. ماشاء اللہ آدھے ولی تو ہمیں، بہت لوگ تو اس میں پورے ولی ہیں، اور اکثر اور سارے لوگ آدھے ولی تو ہیں. ولی کے لیے دو باتیں ہیں قرآن پاک میں فرمائے گئے، اولیاء اللہ کی تعریف کی گئی کون ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان کی دولت تو ملی ہوئی ہے سب کو. باتیں ہیں، اب گناہوں سے بچو، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں گناہ تو ولی ہو جائے گا، ولی بننا کوئی مشکل بات ہے، گناہ چھوڑو ولی بن گئے آگے کو. اب ولایت کے درجے ہیں، بڑے درجے بننا چاہتے ہو، خواجہ محی الدین چشتی اجمیری کا درجہ چاہتے ہو، اگر شیخ عبد القادر جیلانی کا درجہ چاہتے ہو، اگر سلطان نظام الدین اولیاء کا درجہ چاہتے ہو، تو ویسا کافی دن لکڑی بھی پڑھنا پڑیں گے. اور میرے عزیز اور دوستو، اور اللہ کے ذکر کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، متفرق اوقات میں ہے. حاکم کا منصب کیا ہے کہ گناہوں سے بچے، اطاعت کرے اس کی. لیکن اگر کوئی آخری دن جاتا ہے ملاقات کرنے کے لیے اور آتا جاتا رہتا ہے، کچھ جو ہے یہ خاص تعلق ہو جاتا ہے، راستے میں
کہیں جنگل دیہات میں گئے ہوئے تھے، وہاں سائیکل میں پنچر ہو گیا، موٹر سائیکل خراب ہو گئی، ادھر سے کلیکٹر صاحب آ رہے ہیں گاڑی کے اوپر، آپ کہاں یہاں موجود، ایسا ہو گیا، اچھا بیٹھیے کار کو، تو کار میں رکھیے اس کو اور آپ بیٹھیے، جو آپ کو کام کا یہ منصب ہے جو گاڑیاں روک روک کر کے لوگوں کو بٹھوائیں، نہیں ان میں دوستی کا تعلق بھی قائم کر رکھا تھا، محض ضابطے کا تعلق نہیں تھا، بہت سے ہیں لوگ حاکم کی زیارت بھی نہیں ہوئی ان کی، لیکن اطاعت کرتے ہیں، جہنم سے بچے ہوئے ہیں، پریشانی سے بچے ہوئے ہیں، تو اسی طریقے سے ہے ہمارا کام بھی ہے، ہم تو ظاہر و باطن اسی کا اسی آیت کا ترجمہ کیا خواجہ صاحب نے، اسی پر بات کو ختم کروں گا، ظاہر و باطن کا ہر چھوٹا بڑا جو ہو گناہ، ظاہر و باطن کا ہر چھوٹا بڑا جو ہو گناہ، اس سے بچ اے راہ رو تو سخت ہے وہ سچے راہ، جب ہر دم ذکر بھی ہو گناہ چھوڑے تو ولی بن گئے، لب پہ ہر دم ذکر بھی ہو، دل میں ہر دم فکر بھی، پھر تو بالکل راستہ ہے صاف تادر بارش، اور حالات چاہتے ہو بہتر چاہتے ہو، خواجہ صاحب ڈپٹی کلیکٹر تھے علی گڑھ کے گریجویٹ، اور یہ کوئی عالم نہیں تھے، ایک مجلس میں خود میرا مشاہدہ دار المصنفین میں خواجہ صاحب تشریف لے گئے تھے، حضرت مولانا عیسیٰ صاحب کی جب رحلت ہوئی تھی اس سلسلے میں لوگ جون پور میں جمع ہوئے تھے، میری بھی حاضری تھی، تو آرم گڑھ میں ادھر تو مولانا شاہد الغنی صاحب پھٹ پوری بڑے درجے کے اکابر میں سے حضرت والا باب میں تھے، دیوبند میں جب سبل مدرسین کی جگہ خالی ہوئی تھی تو ان کا نام بھی تجویز کیا گیا تھا وہاں کے بھی اس درجے کے، مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب کو دنیا جانتی ہے، یہ بھی وہاں تھی، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی سبھی تھے، میری اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب عثمان جوان پور میں تھے، یہ بھی تھے وہاں، اور بھی بعض حضرات تھے، لیکن مجلس میں خواجہ صاحب بیٹھتے تھے، یہ سب حضرات ان کی خدمت حاضر تھے، مجلس میں یہی بولتے تھے، حضرت والا تھانوی کے پاس رہے تھے، ان کی حضرت کی تعلیمات حضرت کے الفاظ میں نقل کرتے تھے، روایت بالمانا ہوتی روایت بالمانا، تو فلاں موقع پر حضرت نے یوں فرمایا، فلاں موقع پر یہ فرمایا، اور خود اسی کو فرمایا کرتے تھے، اسی ملک کی برکت، یہ مولانا طیب صاحب، مفتی شفیع صاحب دارو، یہ سب حضرات ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، یہ کہا کہ بات کرتی ایک انگریزی اسکول کے پڑھے ہوئے وہاں گریجویٹ، اور تعلق قائم کیا، انڈیا میں بچوں کو ایک بات کہا کرتا ہوں، یاد آ گئی کہ دیکھو بھائی کلو کو حقیر مت سمجھو، اس نے کلام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، خواجہ صاحب کا ایک شعر ہے، وہ ہے اور اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی پیش آیا، وہ بھی سنا دوں تاکہ اندازہ کرو اہل دنیا کا حال کیا ہوتا ہے، اہل دین کا کیا معاملہ ہوتا ہے، ویسے ہی ہے، میرے یہاں جو لوگ تقسیم لے گئے جانتے ہیں، اثر کے بعد مغرب کے بعد گرمیوں میں چار پہیا بچی رہتی ہیں، لوگ آتے ہیں مہمان، وہاں بیٹھتے ہیں، ملاقات وہیں ہو جاتی ہے، ایک دن ایک صاحب آئے جدید مذاقت آ کے معلوم ہو گیا، آپ جانے پہلے تو ملاقات نہیں تھی، سلام کیا، مسافر کیا، اس کے بعد جیب سے سگریٹ نکالی اور جلا کے پینا شروع کر دی، کوئی بات چیت نہیں، مجھے سے تکلیف ہوتی ہے سگریٹ کی بو سے، تو پھر میں نے اپنی جگہ تبدیل کی اور نائب صاحب کے ذریعے سے کہا کہ تھوڑی دیر میں میں حاضر ہوں گا، پھر دوسری جگہ بیٹھ کے بات کروں گا، لیکن میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، یہ کہا گیا یہ عاشق معلوم ہوتا، عاشق کے سگریٹ، اور خواجہ صاحب کا وہ شعر یاد آ گیا، صاحب عاشق معذور ہوتا ہے، آشنا بیٹھا ہو یا نہ آشنا، ہم کو مطلب اپنے سوز و احساس سے، ہمیں تصویر لیتے ہوئے شرم آتی ہے، صلاح کو انہیں شرم نہیں آتی تھی، الیکشن میں اس حدیث کو سنایا کرتا ہوں اکثر، کہ اللہ کا ذکر اس کثرت سے کرو تو لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے پاگل کے. کیونکہ وہ الیکشن کے زمانے میں سے صبح سے اعلان کرتا ہے شام تک فلاں کو ووٹ دو فلاں کو ووٹ دو, کیوں پاگل ہے وہ؟ نیا آدمی آ کے دیکھے جیسے معلوم نہ ہو تو پاگل ہی سمجھے گا اسے کہ نہیں. ایسے مطلب اس کثرت سے مطلب جو اوقات فرصت کے ہیں ان میں کہو بار بار کہو. اور بھائی کہیں یہ سن کر کے آشار کوئی ذکر میں لگ جائے نہیں, ہر چیز ہے دودھ ہے پلاؤ ہے زردہ ہے مفید ہے کہ نہیں ہے, لیکن کوئی زیادہ کھانا شروع کر دے تو ذاتی پر میں لوٹر لے کے جانا پڑے گا اس کو. ہر ایک چیز کے خشکی ہو جائے گی باتوں کو اثر ہو جائے تو پوچھ کر کے تو غذا استعمال کرتے ہو خمیرے استعمال کرتے ہو حکیم و ڈاکٹر سے پوچھ اپنا حال پیش کرو. تو میدے کا مریض ہے وہ زیادہ کھائے گا تو اسی رات کو اس کا کام تمام ہو سکتا ہے میرے عزیز دوست. اور کیا چیزیں حالات پیش آتے ہیں اللہ کے ذکر کی کیا کیفیت ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے جو نہیں وہ مردہ ہے. ایک شعر اور یاد آ گیا خواجہ صاحب کا, دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی ہے ساغم رکا. ذکر و تصویر معمولات دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی ہے ساغم رکا, میرا دورے زندگی ہے یہ جو دورے چاہم ہے. بس خلاصہ بیان کیا ہوا حاصل یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں ہے ان کو سوچا کریں, اس سے پھر صبر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اتنی نعمتیں میں میسر ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی بات پیش آتی ہے وہ ایک مستقل مضمون ہے. یہ چیزیں ہوتی تھیں اور یہ بہرحال آپ رات کی توجہ کی برکت سے ہو گیا. بالکل ایسی ہی مثال ہے, ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں بند ہوتا ہے دروازہ, آج ہی وہ کرسی لے کے آگے جاتے وہ دروازہ کھل جاتا تھا. آپ حضرات کا تشریف لانا اور بہرحال یہ آپ حضرات کے آنے کی قدموں کی برکت سے میرے دل کی کھڑکی کھل گئی, وہ زبان بھی چلنے لگی. اگر میں غلط تھوڑی دیر کے لیے بیان کروں گا, ہمارے بیچارے میزبان صاحب یہاں ہے اور فرمایا بھی تھا محبت سے بیان بھی کیا کرتے ہیں کہ اچھا ہے. میں نے کہا کہ بھائی ہر حاضر ہو جاؤں گا, اچھا ہے دل کی باتیں سنا دوں گا. اور کہا تھا بھائی کھانا بھی جو ہے کھانے کا بھی انتظام ہو جائے. میں نے کہا اس میں ایک معمول ہے, اگر تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو پتہ اس کا سلسلہ ہے, دوسرے یہ بھی نہ ہوتا اگر تو اس وقت موقع نہیں. فرمایا کرتے ہیں جہاں کہیں ٹھہرو, یہ بھی ایک معمول ہے, اصلاحی نظام ہے. دوسروں کی خیر خاطر ہم لوگ اپنی دعوتیں چھوڑتے ہیں. حضرت والا تھانوی نے دعوتیں چھوڑنے کا طریقہ اختیار کیا. مقامی اگر بیان ہو تو جہاں کہیں بیان کرنے کے لیے جاؤ اس وقت وہاں چائے بھی مت پیو, نہ ٹھنڈا نہ ونڈا. بیان کیا کہ چیز یہی ہے, اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے دین کی باتیں سنانے میں کچھ خرچہ نہیں. اور جو لوگ بےچارے کرایہ نہیں برداشت کر سکتے یہی ظاہر کرو ہم دین کی باتیں سننا چاہتے ہیں, کرایہ کا بھی انتظام نہیں کر سکتے, وہاں بھی جایا جاتا ہے وہاں بھی دین کی باتیں سنائی جاتی ہیں. ہمارے اکابر کی یہ ہدایت ہے, یہ چیزیں ہیں اور صورتیں اس کی پیدا ہوتی ہیں. تو اگر صاحب کم سے کم معلوم تو ہو جائے لا اسلکم علیہ اجرا لا اسلکم علیہ مالا, لوگ کہیں گے دین کے خدام آتے کہاں ہیں, کچھ کھلاؤ پلاؤ نہیں. تو جو بےچارے کھلانے پلانے کا انتظام پھر ان کے اکرام میں اوروں کا بھی انتظام کرتا ہے, انہیں کے اکرام میں کرتا ہے انتظام ہے کہ نہیں. تو کہ نہیں تاکہ بات عام ہو, مطلب دعوت کے لیے وہ الگ چیز ہے, کھانے کے لیے تو کھانے کے لیے ہی پھر سب کیا ہو گیا. اگر وقت موقع ہوتا ہے گنجائش ہو صحت ہو تو کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے, وہ الگ چیز ہے. اس کے ساتھ کچھ باتیں دین کی ہو جائیں وہ میں وہ نہیں منع. کہیں دعوت ہوئی ہے تو وہاں کے دین کی باتیں مناؤ, نہیں دین کی باتیں سنائی جاتی ہیں, وہ چیزیں ایسی ایسی ہوتی تھی. اسی لیے میں نے تو معذرت کر دی تھی, میں نے کہ بھائی خیر اب ہے کیونکہ بزرگ کی ہدایت ہے تو سب کو ماننا پڑتا ہے. ایسے ہی بنگلہ دیش میں گیا تھا تو وہاں لوگوں نے کہا اسی قسم کی بات کہ صاحب ہم تو آپ کے پوتے ہیں حکیم اختر صاحب, اور ہم نے کہا دادا صاحب کا حکم ہے تو پیری تو پوتوں کو ماننا ضروری ہے, بیٹوں کو ماننا ضروری ہے, اور اس کے فائدے محسوس ہیں. ہم کو غور کرنے کا سوچنے کا موقع ملتا ہے. اس سے پہلے میری جو افریقہ ہاتھ دی ہوئی تھی جن کیا میں ٹھہرا تھا ماشاء اللہ, ویسے بھی لوگ ہیں وہاں بھی پیش تھے, اور جہاں کہیں جانا ہوگا دین کی باتیں سنانے کے لیے بلائے گا تو میری کار وقف ہے آپ کے ساتھ رہے گی اور میں بھی چلوں گا, تو ان سے بھی منگا دیتے سواری تاکہ اور کوئی جانا چاہیں, اور یہ لمبا سفر ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی خرابی ہو جائے اور سو سو کلو میٹر پر بیان ہوتا تھا, سو سو کلو میٹر پر بیان ہوتا تھا, اور پھر کہیں مغرب کے بعد ہوا کہیں عشاء کے بعد ہوا, اور پھر گھر پہ آ کے کھانا رات کو 11:30 بجے کھاتے تھے. تو آدمی چیز کیا ہے اب, اور بھی لوگ کچھ جا رہے ہیں یہاں سے, اور جب اپنا کھانا نہیں تو اوروں کو کھانے کے سوال کیسے, باقی لوگ جا رہے ہیں, لوگ احباب بھی جا رہے ہیں کاروں کے اوپر, ایسے شوق رکھنے والے شوق رکھنے والے چیز ہوتی ہے, تو اس میں بار نہیں ہوتا ہے میرے عزیز و دوستو. بہرحال باتیں بیان ہو گئی, اب تو آ کر لوگ لاکھ بار پھیلنا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على سيدنا عليه وصحبه وسلم. اے اللہ آپ سارے جہان کے پالنے والے ہیں, اے اللہ آپ قدیم ہیں, بغیر استحقاق کی نعمت کے عطا فرمانے والے ہیں. آپ نے ہمیں انسان بنایا, پھر معاش رہنے سہنے کھانے پینے کو اتنا دیا کہ لاکھوں سے بہتر حالت ہے. اے اللہ آپ نے ہمیں کرم و مہربانی لاکھوں سے بہتر حالت ہے. اے اللہ آپ نے جہاں ہمیں اور ایمان کی نعمت سے مشرف فرمایا, ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرمائی جس کا ہم شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں. اللہ جہاں آپ نے ان نعمتوں سے نوازا ہے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اے اللہ اور ہر مومن کو جو ہے مغفرت کی نعمت سے بھی سرفراز فرما دیجیے. اے اللہ سنت کی محبت سنت کا عشق ہمارے دل میں ہر مومن کے دل میں پیدا فرما دیجیے. اللہ ہر قسم کی شرور فتنہ آباد سے ہم میں سے ہر ایک کو, ہمارے دوست اور احباب متعلقین کو, اے اللہ جملہ ہر مومن کو, ہمارے جملہ مراکز دینیہ کو, ہمارے شہر ملک کو معمولوں میں قبول فرما دیجیے. اے اللہ ہماری جملہ حاجات جملہ ضروریات جملہ مقاصد کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجیے. اے اللہ جتنی دعائیں جتنی ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجیے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
علماء کرام کی نادر تقاریر اور کلام شاعر بزبان شاعر کے دو منفرد سلسلے, نداء الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز, ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری, دار المعارف امین الدین روڈ, منیر آباد بھٹکل ین کے, پن کوڈ نمبر 5813200 انڈیا. ای میل کا پتہ muniri@hotmail.com. حضرت مولانا سید ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم خلیفہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مورخہ 10 جولائی 1998 دبئی میں ہوئی تیسری مجلس اہل بھٹکل کے ویب سائٹ بھٹکلیز.com میں پیش خدمت ہے. سماعت فرمائیں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واغفروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقتدسون
جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہیں سب کے دو حصے رکھے دو حصے ایک کلام ظاہر دوسرے کا نام باطن اس کو اردو میں اور طریقوں سے بھی تعبیر کرتے ہیں صورت سیرت اسی طریقے سے انسان کی اندر کا اس کا ترجمہ اندر اور باہر یہ ظاہر اور باطن کے بغیر وہ چیز ناقص رہتی ہے اعلی مکبر الصوت کا ایک ظاہر ہے یہ شکل سامنے رکھی اور باطن کرنٹ ہے تو اگر کرنٹ ہو اور یہ ظاہر نہ ہو آواز بلند ہوگی اس کو ہٹا دیا جائے اگر تو آواز نہیں بلند ہوگی حالانکہ یہ کرنٹ بجلی تمام لگی ہوئی ہے ایسے ہی خالی جو ہے صورت ہو کرنٹ نہ ہو تو آواز پہنچے گی نہیں ظاہر اور بات تو دین کا بھی جو ایک اچھا ظاہر و باطن کی تفسیر کیا دین کے بھی دو حصے ہیں ظاہر و باطن کہا جاتا ہے ظاہر و باطن ظاہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور باطن بھی ٹھیک ہونا چاہیے تو ظاہر کے معنی کیا ہے دین کے وہ کام وہ احکام دین کی وہ باتیں جو آنکھوں سے نظر آئے کانوں سے سنائی دے یہ ظاہر ہے دین کا دین کا ایک حکم ہے نماز روزہ حج و زکات یہ سب آنکھوں سے نظر آتا ہے دوسرا جز ہے نکاح و طلاق یہ بھی آنکھوں سے اور کانوں سے اس کا تعلق ہے خرید و فروخت اس کا بھی تعلق زبان سے ہاتھ سے یہ چیز دیکھتے ہیں معاملات و معاشرات تجارت زراعت کاشتکاری ختمہ عقیقہ شادی غمی یہ سب دین کا ظاہر خطوط نظر یہ چیزیں تو دین کی یہ احکام ظاہری اور خلاصہ اس کا یہ کہ فقہ جسے کہتے ہیں فقہ میں جو احکام بیان کیے جاتے ہیں جو قرآن پاک اور احادیث اسی سے مستنبط ہوتے ہیں, اسی سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ظاہری احکام. اب باطن کیا؟ میرے عزیز و دوست, حسد کالا ہے سفید, بتلا سکتا کوئی؟ حسد کچھ نظر آتا نہیں. حسد کا تعلق قلب سے, دل سے, آنکھوں سے نہیں نظر آتا. دل میں جلن اور آگ پیدا ہوتی ہے کسی کو ترقی دیکھ کر کے. یہ ظاہری چیزیں ہیں, کا تعلق اندر سے. کسی کے چہرے کو دیکھ کے آپ بتلا سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے نہیں. یہ باطن قلب سے تعلق ہے. یہ کہا جاتا ہے قادیانی حضرات ہوتے ہیں, وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں, دیکھ کے تو نہیں بتلا سکتے. اس کا بھی تعلق, اسے کہتے ہیں عقائد. جہنم ہے, جنت ہے, کسی کے بارے میں آپ قسم کھا کے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے دل میں یہ عقیدہ ہے, لیکن اس پر قسم کھا سکتے ہیں نماز پڑھتا کہ نہیں. لیکن نماز کے وقت میں وہ بیٹھا رہتا ہے, نماز پڑھ کے آئے تب بھی وہ بیٹھا تھا لوگوں کے پاس, تو اس پہ تو قسم کھا سکتے ہیں کہ بھائی مسجد میں یہ گیا کہ نہیں گیا. تو دین کا ظاہر, دین کے بھی دو حصے, ظاہر اور باطن. مجھے اس وقت دین کے, تو اب دین کے بارے میں, دین کے ظاہری احکام, دین ظاہری احکام کے کچھ خواص فائدے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, عام طور پر بھی لوگوں سے پوچھا جائے کہ کیا بات ہے, مسلمان آج کل دین کے اعتبار سے ترقی پر ہے یا ترزلی پر ہے؟ یہ بتاؤ بھائی, بولو بھائی, کیا ذہن میں ہے؟ اپنے اطراف کے, اپنے یہاں کے حالات کے پیش نظر, کتنی آبادی ہے مسلمان کی, نماز کتنی پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے والے بھی جماعت سے نماز کتنی پڑھتے ہیں؟ اور احکام کو بھی چھوڑ دو, یہ باتیں تنزلی کہا جائے گا. اکثریت جو نکلے گی وہ دین سے غافل نکلے گی میرے عزیز و دوست. تو یہ جو چیزیں پیش آ رہی ہیں, صاحب نے یہی سوال کیا تھا کہ مسلمانوں پر جو مصیبتیں پریشانیاں ہیں, یہ تنزلی میں ہیں, کب ہے یہ, اس دور سے کب نکلیں گے؟ میں نے کہا بھائی یہ تو مسلمانوں کے اختیار کی چیز ہے, ان سے پوچھا جائے بھائی اس پریشانی کے دور سے نکلنا چاہتے ہو کہ نہیں. یہ کوئی بلا و مصیبت ان پر ڈالی نہیں گئی, بلائی. جو چیز پریشانی ہو جو آ رہی ہے, اس لیے کہ انہوں نے دین کے حصوں سے غفلت برتی ہے. باطن کی تو اہمیت ہے ہی جو کچھ ہے, دین کا ظاہر انہیں فروعات کہتے ہیں, اس سے غفلت کر رکھی ہے. اس سے غفلت کو چھوڑے, اپنی جگہ پر آ جائے. اور میں اسی لیے آج کیا کرتا ہوں, اس وقت دین کے ظاہری احکام میں سے بعض خاصیت, زیادہ نہیں, اور بھی ایک دو بات کہنی ہے, تاکہ جن چیزوں کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے وہ کتنی محتم بشان چیزیں. میرے عزیز و دوستو, میرے عزیز و دوستو, دین کے ظاہری احکام, بعض ظاہری احکام کی ایک فائدہ تو یہ ہے, ایک فائدہ یہ ہے وہ اپنے باطن کو ترقی پر پہنچاتا ہے, کمال سے نوازتا ہے. غور سے سنیے, کسی کے پاس دین کا ظاہر اگر ہے اس کے وجہ سے وہ ترقی کرے گا. بعد ظاہر اپنے باطن کو, عام بات کہہ رہا ہوں, ظاہری چیز جو ہے
وہ اپنے باطن کو کمال پر پہنچاتی ہے. تو اگر وہ ظاہری چیز نہیں ہے اس کے اندر تو کمال پر کیسے پہنچے گا؟ اس کی ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں. کبوتر جنگلی جانور ہے, طاقتور اڑنے والا, کہاں کہاں گھومتا پھرتا ہے, حرمین شریفین میں بھی پہنچتا ہے, ٹھیک ہے, مقامات مقدسہ پر بھی پہنچتا ہے. میرے عزیز وہ دوستو, کبوتر کے بھی دو حصے ہیں, ایک ظاہر اور ایک باطن. باطن کسے کہتے ہیں؟ خون ہے. اگر کوئی اس کے چھری پیٹ میں مار دے, خون نکلے گا, مر جائے گا. کوئی کہے اس کا دل و جگر چاہیے, دل و جگر نکالو گے تو کبوتر مر جائے گا. یہ باطنی چیز ہے. باطن نہیں ہے تو کبوتر کی موت آ جائے گی. اور ایک ظاہر ہے, پنجے ہیں اور پر ہیں. اگر کوئی پنجے کاٹ دے تو کبوتر مرے گا؟ مرے گا نہیں. پر کاٹ دے مرے گا؟ نہیں مرے گا. بعض لوگوں نے کبوتر کو لا کر کے گھر میں چھوڑ دیا, پر کاٹ دیے کہ وہ اڑ نہ سکے, جا نہ سکے. تو ایسا ہے, تو سارا کبوتر محفوظ ہے, دل و دماغ اور خون سارا. وہ جو اس کی سیر و تفریح تھی, وہ جو اس کی ترقی تھی, وہ جو اس کی بلند پروازی تھی, جہاں جی چاہتا چلا جاتا تھا تفریح کر پائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ پر جو تھے یہ اس کو اوپر پہنچاتے تھے. بڑی بڑی عمارات پر چلا جاتا تھا, دریا اور جنگلوں کی سیر کیا کرتا تھا, سب ترقی ختم ہو گئی. مجھے گھر کے اندر وہ قید رہ گیا بچارہ. سارا کبوتر محفوظ ہے لیکن صرف پر نہیں. پھر بات مثال آ رہی سمجھ میں, تو اس کی کمی, اگر پروں کی کمی ہو دور ہو جائے گی, کبوتر اڑنا شروع ہو جائے گا, پھر وہ ترقیات اس کو حاصل ہو جائیں گی. میرے عزیز و دوستو, اسی کی ایک اور مثال آج کیا کرتا ہوں. یہ چیز ہے, اور بھی خاصیت ہے. ایک تو خاصیت یہ ہے کہ خود کمال پر پہنچے, ہمارا ظاہر اپنے باطن کو کمال پر پہنچاتا ہے, دوسروں کے بھی کمال کا ذریعہ ہے. ایک مثال لو ابھی اسی کی, آج ہوائی جہاز ماشاء اللہ کتنے آتے ہیں. ہوائی جہاز وقف ہو گیا ہے, حاجیوں کا نہیں چل رہا. وقت چھوٹتے تھے وہاں جہاں حاجیوں کے لوگ رخصت کرنے گئے ہوئے ہیں, سب بیٹھ گئے, چل کیوں نہیں رہا جہاز, کھل کیوں نہیں رہا جہاز؟ ٹائر میں پنچر ہو گیا ہے. اب جہاز کی پوری کمپنی میں دیکھو کتنی ہے, اس کی مشین اور انجنوں کی قیمت کتنی ہے, اور ٹائر کی کیا حقیقت ہے اس کے مقابلے میں. ظاہری چیز ہے, ٹائر میں کمی آ گئی, خرابی آ گئی, چل نہیں پاتا, دوڑ نہیں پاتا. اور جب دوڑ نہیں پائے گا تو وہ اوپر بلند پروازی بھی نہیں گئی. دیکھا آپ نے, ظاہر کی اہمیت معلوم ہوئی کہ نہیں؟ میرے عزیز و دوستو, آپ لوگ ماشاءاللہ دیکھتے رہتے ہیں کتنی کاریں چلتی ہیں, لیکن کسی کار کا ایک پہیا خراب ہو جائے, ٹائر اور ٹیوب اس کے بیکار ہو جائے, ایک ہی پہیا, کار چل پائے گی؟ تفریحات کے لیے اوپر لے جائیں گے, پہاڑ پر لے جائیں گے, کہیں جا سکتی ہے؟ تو میرے عزیز و دوستو, کار تو اسی وقت چل پائے گی جبکہ پہیا ٹھیک کیا جائے گا. ظاہری بات ہے, انجن تو پورا موجود ہے, پوری طاقت موجود ہے, حقائق ٹھیک ہیں, بالکل صحیح ہے, لیکن یہاں جو ہے ٹائر میں خرابی ہے. جب ٹائر ٹھیک ہو جائے گا, ایک دفعہ میں ابھی ساؤتھ افریقہ اس سے پہلے گیا ہوا تھا, وہاں نرم اس کا بڑا اچھا تھا، جہاں تو بیٹھے تو وقت نہیں چھوٹ رہا، اس نے اعلان کیا ان کو چھوٹنے سے پہلے جانچ کی جاتی ہے، پنچر ہو گیا ہے اس میں، زیادہ آپ لوگ پریشان نہ ہو، کتنے وقت میں، وقت بھی دیا اس نے، کتنے وقت میں اس کی درستگی ہو جائے گی، پھر جہاز روانہ ہوگا. تو نہ کہ ایسے ہی ہوا، یہ چیزیں ہوتی ہیں میرے عزیز اور دوستوں. تو اب سمجھ میں آیا کہ بعد ظاہر وہ بادہ ترقی کیوں نہیں کرتے، اس کے ظاہر کے اندر کرنی ہے. اور دین کا ظاہر کیا ہے میرے عزیز اور دوستوں؟ تو مسلمانوں کی ترقی کیا ہے؟ نماز اور روزے کی پابندی ایک طرف تو یہ ہونی چاہیے. اس لیے چار پہیے اگر ہیں میرے عزیز اور دوستوں تو چاروں ٹھیک ہونا چاہیے. یہاں چاروں میں کمی ہو رہی ہے میرے عزیز اور دوستوں. نماز اور روزے میں بھی کمی ہے، اور معاملات میں بھی کمی ہے، نکاح اور طلاق میں بھی شریعت کے موافق معاملے نہیں ہو رہے ہیں، تجارت اور زراعت کاشتکاری کے اندر بھی کہا دین کے ہر شعبے میں کمی ہو رہی ہے. کیسے فلا پائیں گے میرے دادا؟ ظاہر جو ہے، ایک اور بات بھی یہاں پر عرض کر دوں، بعد ظاہر اپنے باطن کو کمال پر پہنچاتا ہے، دوسروں کو بھی کمال پر پہنچاتا ہے. تو جس طریقے سے ٹائر کی خرابی سے جہاز اوپر نہیں اڑ رہا ہے، دوسرے ایک وہ حاجی صاحب کا جو مقصد ہے وہ حج سے بھی روکے ہوئے ہو. حاجی صاحب جاتے وہاں عمرہ کرتے حج کرتے، لیکن ٹائر کی خرابی کی وجہ سے اس کی بھی نوبت نہیں آ رہی. مسلمانوں کی تنسل کی وجہ سے اور مسلمانوں کی جو ہے بدعملی کی وجہ سے، کیونکہ دوسروں کی رہبری کے لیے آیا تھا. یہ خود ہی جب رہبر صاحب بیمار ہیں اور کمزور ہیں تو دوسروں کی رہبری کیا کریں گے؟ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تم بہترین امت ہو، دنیا بھر کی رہبری کے لیے تم کو بھیجا گیا، تمہاری شان کیا ہے؟ بڑے دو کام خاص ہیں، جہاں اچھی باتوں کی کمی ہے اس کی ترقی کرتے ہو، اور جہاں غلط رواج اور غلط کام پھیلے ہوئے ہیں ان کی اصلاح کرتے ہیں. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. میرے اچھی دو دوست، کیا کہا جائے؟ تن ہم اتاب تاک شد بمبا کجا کجا دیا. تو مسلمان دنیا بھر کی رہبری کے لیے بھیجے گئے. دوسری جگہ فرمایا ہے خواجہ صاحب نے، تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو نمونہ بن کے آیا ہے سمانے کے لیے، تو نہیں ہے وقت سونے میں گوانے کے لیے، تو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے. تو شہری میں جگانے کے لیے لوگوں کو مقرر کیا تھا، وہی سب سو گئے، تو پھر کیا ہوگا شہر والوں کا؟ سائرن کون بجائے گا؟ توپ کو کون تاکے گا؟ دیکھا آپ نے، تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے لیے، تو نہیں ہے وقت سونے میں گوانے کے لیے، تو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے. پھر اب کرے کیا؟ جاگو، مت کرو. پہلوان سویا ہوا پہلوان اور مرا ہوا برابر ہے. میں ماشاء اللہ یہاں تو سارے ہی نوجوان ہیں ماشاء اللہ. میرے عزیز و دوستو، رستم خفتہ ہے تو، قصبل نہیں ہے کم تیرا، جاگنے کی دیر ہے پھر ہے وہی دماغ تیرا. یہ اگر ہو جائے زائل نیم کا عالم تیرا، چار سو دنیا پہ لہرانے لگے پرسوں تیرا. رستم خفتہ سوتے ہوئے فرماتے، جس کو دیکھو لڑ رہا ہے ماؤ من کے واسطے، اور کر رہا ہے جان کو قربان تن کے واسطے. جان کی قربانی کو سمجھنا چاہو ہوائی جہاز کے ملازمین سے سمجھ لو، ہر پرواز میں جان کی بازی لگی ہوئی ہے کہ نہیں؟ لیکن چونکہ پیسے اچھے ملتے ہیں، کر رہا ہے جان کو قربان, سب تو ہے شمشیر زن, قوم و وطن کے واسطے تو اٹھا تلوار رب ظلمن کی. ہماری تلوار کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کہتے ہیں تم نے کلمہ پڑھ کے جو اقرار کیا ہے, جن اچھے اعمال کی پابندی کا وعدہ کیا ہے, اس میں لگ جاؤ, کوئی کام کرو. میرے عزیز و دوستو, وہ چیزیں زاہد کی خاصیت, والا زاہد اپنے باطن کو کمال پر پہنچاتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے, اسی لیے میں نے آیت پڑھی تھی, اگر وہ ظاہر ہے جس میں وہ باطن, ظاہری گناہ بھی چھوڑو باطنی گناہ بھی چھوڑو. بہت سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں میاں باطن کی اصلاح ہونی چاہیے, ظاہر کیسے ہی ہو, ظاہر کیسے ہی ہو. اسی پر ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا, واقعہ بھی یاد آیا. ہمارے یہاں ڈگری کالج ہے, وہاں طلبا پڑھتے آتے جاتے تھے. ایک دن آئے کہنے صاحب رات کو باہر سے مولانا صاحب آئے تھے, انہوں نے بڑی سخت تقریر کی. اچھا میں پوچھتا ہوں آپ سے, کوئی شخص انگریزی باہر لگ کے تو مسلمان رہتا ہے یا نہیں؟ ایسے ہی کہا کوئی داڑھی نہ رکھے مسلمان رہتا ہے. صاحب انہوں نے تو ایسی تقریر کی, معلوم ہوتا مسلمان رہتا ہی نہیں. بھائی اب ان کی تقریر تو پاس ہے نہیں, میں کچھ نہیں کہتا. اور بھی جو چیزوں کی وردی کے لیے کچھ کہا, وضاقتا کے لیے کہا. میں نے کہا عزیز امن کہنے صاحب, ہم تو ہمارے ذہن میں تو ابھی تک یہی ہے کہ سب ہے باطن ٹھیک ہونا چاہیے, ظاہر کے صحیح. میں نے کہا عزیزن یہ بات تو وہیں صحیح نہیں ہے. یہ تم کہتے ہو باطن ٹھیک ہونا ہے, جب تمہاری ذات سے اس کا معاملہ پڑے گا تو اپنے اس قول پر تم قائم نہیں رہو. انہوں نے سمجھا نہیں صاحب. میں نے کہا کہ مجھے کام ہے, فرصت نہیں ہے, کام سے جا رہا ہوں, پھر کسی وقت تمہیں فرصت ہو تو پھر آنا. کہ جب کہیے. میں نے کہا تم ڈگری کالج کئے بجے جاتے ہو؟ کہنے لگا میں 9:30 جاتا ہوں. میں نے کہا تم 9 میرے پاس آ جانا, میں اس سلسلے میں بات کروں گا, کل ہی آ جانا. تم آ کے وہ آ کے پہنچ گئے. کہنے وہ آ گئے. جیسا میں آ گیا ہوں, اب مجھے یہ سمجھائیے جو آپ نے اس دن کل بات کہی تھی. میں نے کہا کو بھی سمجھاتا ہوں. میں نے آج ہی تمہیں پختہ بات کرو. ایک بات ہے, ایک بات مجھے ایک کام تمہارے ثبوت کرنا ہے, وہ تم اسے پورے طور پر انجام دو گے. صاحب فرمائیے. انہوں نے پکا وعدہ کرو. انہوں نے آپ کبھی ایسا قول و قرار نہیں لیتے تھے, آج یہ قول و قرار کروں. انہوں نے جب اہم بات ہوتی ہے تو ایسے ہی قول و قرار دیا جاتا. صاحب میرے کرنے کا کام ہوا. ہاں بھائی کرتے ہیں تو کام کہا جائے گا, جو کام کرنا تھا کہ اس کو کہنے والے کو بھی لوگ کیا کہیں گے. یعنی میں نے کہا میں ہاں تو یہ تو بتاؤ وہ ڈگری کالج میں تمہارا نمبر کیا تھا, نمبروں کے جب آئے تھے؟ یعنی میں فرسٹ ڈویژن والوں میں سے ہوں گے بھی. اچھا میں نے کہا تمہاری تو کرسی مقرر ہوگی آگے. کہاں کہا. میں نے کہا بس تو ٹھیک ہے. اور اساتذہ میں بھی فرسٹ درجے کا طالب علم تھا یہ آیا. میں نے کہا تم ایک کام یہ کرو کہ اپنی ٹوپی اتار کے یہاں رکھ دو, شیروانی بھی یہاں رکھ دو ایک بار. اور دوسرے یہ ہے کہ یہ جو قمیص اور کرتا پہنے ہو یہ بھی اتارو, یہ بھی اتار کے. اور کہا ابھی بات پوری نہیں ہوئی. کہنے تھا یہ تو بہت مشکل کام, عجیب کام. آپ ایسی بات نہیں نا, مجھے مشکل کیا ہے. ارادہ کرو, ہاتھ لے جاؤ, ٹوپی کو پکڑو, اٹھا کے نیچے رکھ دو, اور میں مدد تو میں بھی کر دوں گا. لیکن ایک اور بات رہی تھی, تیری پیجامہ بھی اتارنا پڑے گا. کہ یہ تو اور بھی سب بات ہے ایسی, ایسا کیسے ہوگا؟ میں نے اس کا بھی طریقہ یہی ہے. پھر میں نے کہا اور آگے تو بات تم نے سنی نہیں پوری, کہ یہاں سے پھر میرا احاطہ ہے, مدرسہ ہے, یہاں سے جا کر کے سیدھے اسی طریقے سے اپنے جو ہے جا کر کے کرسی پر کالج کے بیٹھ جاؤ. جا کر وہاں تو
تمام لوگ راستے میں مذاق اڑائیں گے اور وہاں جانے کی پہنچنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی اور اسکول کے حد میں چپراسی داخلی نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ وہ کپڑے اتار دینے سے وہ جو تمہاری ڈگری میں فرسٹ نمبر آئے تھے وہ لیاقت چلی گئی. استادوں کے دلوں میں جو عظمت وقت تھی وہ چلی گئی. ابھی کسی کو خبر بھی نہیں, کچھ نہیں ہے. اور تم گردن نیچی کیے چلے جاؤ, کسی سے بات ہی مت کرنا, کوئی جواب بھی مت, گالی کسی کو نہیں دیتے, کچھ کہتے نہیں. کہنے نہیں صاحب, لوگ یہ اس حالت میں دیکھ کے رائے قائم کریں گے, دماغ صحیح نہیں ہے, دماغ بگڑ گیا. بات تو کرتے نہیں کچھ. کہنے میں نے کہا اچھا, وہ اگر یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ دماغ بگڑ گیا, پاگل ہو گیا ہے, تو وہ حق بجانب ہے یا نہیں؟ میں نے کہا تم پھر بدلاؤ. تم تو کہتے تو باطن ٹھیک ہونا چاہیے, ظاہر کیسے ہی ہو. یہ کپڑے صرف اتارے ہیں تم نے, اور کوئی نامناسب کلمہ بھی منہ سے نہیں نکالتے, لیکن رونا قائم کر رہے کہ دماغ خراب ہو. میں نے کہا یہ لباس وغا ہم قوم نے مقرر کیا ہے, برادری نے مقرر کیا ہے, اس طرح کے لباس نہیں پہنتے, وہ وضع نہیں اختیار کرتے, تو لوگوں کو حق ہے کہ وہ ہم کو پاگل سمجھیں, لیکن اللہ اور رسول نے ہمارے لیے جو ظاہر مقرر کیا ہے اس کے خلاف ورزی کرتے رہے اور ہم عاقل رہے. یہ کہ منطق ہمارے تو سمجھنے نہیں آتی, کیا چیز ہے میرے عزیز اور دوستو؟ یہ تو اتارنا الگ ہے, الٹے سلے ہوئے کپڑے پہن کے کوئی نکلے لوگ کہہ رہا ہے کہ میرے عزیز اور دوستو. اور ایک اور بات بتاتا ہوں, کہیں کہ بھائی امام مشل بہت عمدہ امام سب کچھ ہے, لیکن مغرب کی نماز میں جب امام نے تکبیر ختم کر دی تو قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے, ادھر رخ بدل کر کے اتر اتر کی طرف کھڑے ہو گئے. تو جن لوگوں نے نیت نہیں باندھی تھی وہ تو باندھیں گے نہیں, اور جو لوگ ہے اور وہ لوگ کہیں گے قبلہ ادھر قبلہ ادھر بتائیں گے اس کو, اور بعد میں لوگ کہیں گے ارے دماغ بگڑ گیا, گن ڈاکٹر صاحب ذرا خبر لو. ایک ہی تو بات کی تھی, امام کے لیے جو ظاہر ہونا چاہیے تھا اس کے خلاف ورزی کی تھی, اس کے لیے ہم حکم و فتویٰ لگاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھو ان کی خبر لو, کیا کر رہے ہو, انسان کیا کر رہے ہو, کہ جو باطن ٹھیک ہونا چاہیے, ظاہر کیسے. میں جب اپنی ذات سے معاملہ پڑے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا میرے. سوچو کیا ہے اب میرے آتی جو لوگ, تو ظاہری کے سلسلے میں ایک بات بھی عرض کرتا ہوں. وہ شخص چوراہ کے کھڑا ہوا پولیس میں, اتنے میں افسر آ گیا, کون فلان فلان نمبر کس پر تمہاری بھرتی کا ڈیوٹی پہ بھرتی نہیں ہے, وردی ڈیوٹی انجام دیتی ہے. ڈیوٹی تو میں کرتا ہوں, میں تو حاضر ہوں آج, وردی نہیں پہن سے کہا چلا ہے, کہ ایک تو غلطی کرتا ہے دوسرے زبان لڑاتا ہے, معطل کر دے گا اس کو. تو وہ ڈیوٹی بھی معتبر نہیں اگر وردی نہیں ہے یا نہیں, من مانی کرتے ہو. حکم ادوری ہے اگر جرم حکم ادوری ہے, بنیاد کو دیکھا جاتا ہے میرے عزیز اور دوستو. کیا چیز ہوتی ہے دین کا ہے, اب سوچ لو دین کے ذائقے کے لیے. ہمارے بچے اگر ہماری ہدایت کی پابندی نہ کریں, بڑا بچہ ہو گیا ہے, چھوٹے کو تو پچھلے نہیں ہے, سمجھدار بچہ ہے, 12-13-14 سال کا ہے, کہتا ہے جب گھر کے باہر نکلتا ہے پیجامہ اتار کے گھر میں ڈال کے چلا جاتا ہے. نہ سمجھاتے کتنے دن گھر پہ رکھو گے اس کو, کیا کریں گے؟ کیوں صرف پیجامے تو نہیں پہنتا, اور کوئی ایسی بے جا حرکت نہیں کرتا, کبھی کرتا بھی اتار دیتا اور پھر آ جاتا ہے. ہر وقت گھر میں خائف رہیں گے اس سے, کیوں؟ یہ ظاہر نہیں ہے, اور ظاہر کی خرابی سے استدلال کرتے ہیں باطن کی خرابی. اسی کو مجذوب صاحب نے فرمایا, بھائی دیکھو اتنی حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے, یہ ظاہر کی خرابی دلیل بنتی ہے باطن کی خرابی کی. طبیب کو تو حق ہے وہ چہرہ دے کے کہہ دے کہ اس کے اندر خون کم ہے, ابھی جانچ بھی نہیں کی, پڑتال بھی نہیں کی, کچھ نہیں, اور ہے ایک کیفیت ہے اس کو, اس کا جگر خراب ہے اور اس کا یہ خراب ہے, وہ اس کو تو ماننے کے لیے تیار ہو جائے. تو اس کے آئے دینی خدام کو یہ حق نہیں, وہ ظاہر دیکھ کے بتا دے کہ دل کے اندر خرابی, دل بیمار ہے اس کا. حدیث پاک میں آتا ہے سنو, الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے, اس میں ایسی صلاحیت ہے, اگر وہ ٹھیک رہتا ہے تمام اعضاء ٹھیک رہتے ہیں, اور ٹکڑا اگر بیمار ہو جاتا ہے تمام اعضاء بیمار ہو جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے سنو, الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے, اس میں ایسی صلاحیت ہے, اگر وہ ٹھیک رہتا ہے تمام اعضاء ٹھیک رہتے ہیں, اور ٹکڑا اگر بیمار ہو جاتا ہے تمام اعضاء بیمار ہو جاتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں حدیث کے خلاف ہے, دل ٹھیک ہونا چاہیے. اگر دل ٹھیک ہوگا تو ظاہر ضرور ٹھیک ہوگا, اندر ٹھیک ہو, کیتلی کے اندر تو چائے آواز نکلے اس سے پانی تو کوئی مانے گا اس کو, جب اندر ہی نہیں ہے آواز ہی نہیں نکل رہا ہے. یہ دل کی خرابی جو ہے, تو کہتے دل تو ٹھیک ہو, دل اسی میں کلام ہے, دل اگر ٹھیک ہوگا. کسی کو مجذوب صاحب نے فرمایا, دل میں اگر حضور ہو سر تیرا غم ضرور ہو, دل میں اگر حضور ہو سر تیرا غم ضرور ہو, اور جس کا نہ کچھ ضرور ہو عشق وہ عشق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, باطن میں محبت ہے اور باپ سے لڑ رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, دل میں ان کی محبت ہے, عظمت ہے, میں جانتا ہوں میرے والد ہیں, معاملہ تو کرتا نہیں والد, کوئی مان لے گا میرے آدمی کو دوست. اس لیے باطن کی خاصیت ہے, معلوم ہوگا تو اب اندازہ ہو گیا ہوگا. میرے ایک حکم میں یہ بات نہیں جو موجود ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اس بات میں ارشاد آتا ہے مشکاۃ شریف میں روایت, لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول روایت فرماتے ہیں میری محبت سب سے زیادہ نہ ہو, متعلقین سے بھی زیادہ نہ ہو, والدین اور اولاد سب سے زیادہ محبت جب تک نہ ہو. یہ محبت جب ہوگی, جس سے محبت ہوتی ہے اسی کی اطاعت کرتا ہے. اور میں ایک مثال اس کی بھی عرض کیا کرتا ہوں, الیکشن تو ماشاء اللہ ہوتے رہتے ہیں, انتظار جانتے ہیں, دیکھتے ہیں. الیکشن میں ایک شخص کے چار دوست ہیں, ایک شخص آ کے بیٹھے, پھر ایک بات کر بھائی کیا کریں دوستوں نے کہا ہے, کھڑے ہو گئے, بھائی تمہارے تعاون و مدد کی ضرورت ہے. ابھی بات کر ہی رہے تھے, جواب دینے نہیں پائے تھے کہ دوسرے صاحب بھی آ گئے جو الیکشن میں کھڑے تھے, وہ بھی بولنے کے آدمی, انہوں نے بھی آ کے یہ بات کی, پتا نہیں کیا بات پہلے کی تھی, پھر بیٹھ گئے, تشریف رکھیے بیٹھیے, اب یار صاحب آئے تو اتنے میں تیسرے صاحب بھی آ گئے, وہ بھی آ گئے. ارے میں آئے تھے کہنے کے لیے آپ کو جو ہے تعلق ہے, آپ کے تعاون میں مدد کی ضرورت ہے. اب چار شخص میں اس کو دعوت دے رہے ہیں, کیا کریں؟ آخر میں چاروں سے کو نہیں دے رہا ہوں, وہ کسی ایک کو دے گا. جس کسی ایک کو دے گا لوگ سمجھ جائیں گے کسی تعلق زیادہ ہے. میرے عزیز دوست کیا چیزیں, ایسے جب کوئی معاملہ آ کے پڑتا ہے, ایک کام کرتے ہیں, بیوی بچے تو ناخوش ہوتے ہیں, ہاں ناخوش ہو جاتے ہیں, دوست احباب ناخوش ہو جاتے ہیں, عزت اقربا ناخوش ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. کس کام کو کرے گا, کس سے تعلق و محبت زیادہ ہو, کچھ فیصلہ کر لو بتائیے کتنا ہے. آج کل جو ہماری حالت ہے, ظاہر کی متعلق قرض کر رہا تھا کہ ایک ظاہر کے سلسلے میں ایک اور چیز بھی عرض کر دوں گا, ایک اور بات بھی عرض کر دوں گا انشاءاللہ, تاکہ اس کی اہمیت پیدا ہو جائے. میرے عزیز و دوستو, ظاہر دین کی شروعات کی خاصیت میں ایک اور بھی خاصیت ہے, وہ بھی عرض کر دوں, اس خاص لوگ موجود ہیں انشاءاللہ. بابا ظاہر اپنے باطن کا محافظ ہے,
اگر وہ ظاہر ہے تو حفاظت ہوگی، اور وہ ظاہر نہیں ہے تو باطن محفوظ نہیں رہ سکتا. اور یہی کبوتر کی مثال بھی اس کی. صاحب کبوتر کو دوڑ کر کے کوئی پکڑ لے گا؟ نوجوان لوگ اتنے بیٹھے بتلاؤ ہیں، بولو بھائی کچھ 10-20 درہم کا توحفہ تو میں بھی پیش کر دوں گا، کوئی کبوتر پکڑ کے لایا کھانے کو بھی انہیں کو دے دوں گا، کوئی پکڑے گا؟ پشاور کے لوگوں نے بھی ہمت ہار گئے تھے، کبوتر کو نہیں پکڑ سکتے، دوڑ کے نہیں پکڑ سکتے. آپ کا کتا کبھی پکڑنا مشکل ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، وہ کبوتر کو گھر میں لا کر کے رکھ دیا پنجرا تھانی، اور وہ مریض کو دینا تھا کھانے کے لیے، جب تک پل کاٹ کے چھوڑ دو. میرے عزیز و دوستو، اب ذرا سا بچہ بھی اسے پکڑ دیا، 8 برس کا بچہ بیٹھا ہوا تھا سامنے، وہیں پشاور میں نے بات مثال دی تھی کہ یہ بھی پکڑ کے بھور کے کھا جائے گا. اب کتا اور بلا تو الگ رہا، کتے کا پلا لگڑا ہوگا، بلی کا وہ بھی اس کو پکڑ کے بھون کے کھا جائے گا. وہ بھونے کا تو نہیں کھا جائے گا انسان، ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا یا نہیں؟ کیوں؟ سارا کبوتر محفوظ ہے، صرف پر یہی پر ترقی کا ذریعہ تھا، اور یہی پر اس کے جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. دیکھا ہم نے، والا ظاہر اپنے باطن کا محافظ ہوتا ہے. مسلمان نے جب سے دین کے ظاہر سے غفلت برتی ہے، جو چاہتا جہاں چاہتا مار لیتا ہے. دیکھنا کیوں پٹ رہا ہے؟ اس لیے کہ جو ظاہری اسباب کے اسباب حفاظت تھے وہ تو چھوڑ دیا اس نے. اس کی ایک اور بیسوں مثال ہے. ایک کپڑے کی دکان پر ایک فوجی صاحب کوئی چیز خرید رہے تھے، بیٹھ کر کے بیٹھے تھے. ایک موجی صاحب دیہاتی آدمی بھی پہنچ گئے وہاں، وہ بھی تحریر سارے کھولتے ہیں ایسے ہی، اور بیٹھنے میں ذرا احتیاطی ہو گئی، دھکا لگ گیا. اڑ کے دیکھا دیہاتی آدمی، اگر کچھ غصہ آ گیا کیا ہوا؟ اس نے ایک تھپڑ مارا اس کا. دیہاتی تو دیہاتی ہاتھ میں چھوڑ رہا تو ڈر رہا ہوتا، اور فوجی صاحب اس وقت اپنے ہتھیار پر تو تھے نہیں، وہ تو اپنی وردی کھٹکے میں سے تو نکلنے کا بھی حکم نہیں ہے. فوجی افسر مار کھا گیا ایک دیہاتی سے، کیوں؟ اس کے پاس ساحل ہے، وہ ڈنڈا ہے، اور ان کے پاس بس پستول اور سب کچھ انہوں نے گھر پہ رکھا ہوا. میں نے ظاہر نہیں دیکھا، آپ نے ظاہر کی، بالا ظاہر اپنے باطن کا محافظ ہے. کیا چیز ہے؟ آج مسلمان نے دین کے ظاہر سے غفلت برت رکھی ہے. پھر ایسی جو دوستو ہے، کیا شکایت ترقی کرتا ہے ہماری حفاظت کے لیے ہے. میرے عزیز اور دوستو، ایک اور مثال بھی دیا کرتا ہوں. کہیں افسران ضلع کے، حکامان ضلع کے، بڑے بڑے افسران کی، اس میں پولیس کے افسر بھی شامل ہیں، سب کی دعوت کر دی گئی تھی. جہاد میں قریب جہاد ہوتے ہیں، رات کو جو واپس ہونے میں دیر ہو گئی، جو خاص خاص لوگ جاتے ہیں، وہاں ایک گروہ موجود تھا جو ٹرک لگا رکھے تھے، سب کی کاری روک دی. پولیس افسران جتنے ہیں سبھی گھڑیاں اتروا لی انہوں نے، جو ڈاکو تھے، بندوق اور پستول ان کے ساتھ تھا، ظاہر تھا ان کے پاس، یہ بڑے عہدیدار افسر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ظاہر نہیں. یہ ظاہری حفاظت کی چیزیں تھی، وہ کیا چیز ہے؟ وہ تو ہم نے چھوڑ رکھی ہے. میرے عزیز یاد رکھو، ہر چھوٹا اسی وقت پنپ سکتا ہے اور فلاح پا سکتا ہے، اسی وقت جب وہ اپنے بڑے کو خوش رکھے. جو بیٹا اپنے والدین کو خوش رکھے گا، وہی ان کی جائیداد سے، ان کی چیزوں سے نفع اٹھا سکتا ہے، اور جو ان کی نافرمانی کرے، نکال باہر کیا سکتا ہے. سوچنے کی بات، آپ خود سوچیں، ہمارے لیے ہدایت دین کا ظاہر، نماز روزہ حج و زکات، ایسی معاملات، خرید و فروخت، شادیاں، غمی، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں منمانی کر رہے ہیں. جس طرح ہمارا جی چاہتا ہے ہم کر رہے ہیں, جس طرح برادری کہتی ہے اس طرح کر رہے ہیں, جس طرح خاندانی رسم و رواج ہے, ملکی رسم و رواج ہے, اور سنت کو سنت کے عمل کرنے والے کیوں نہیں چلے. اس لیے حدیث سے بات میں آتا ہے, ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ غفلت و لاپرواہی سے لاپرواہ ہو جائیں گے, اس وقت جو سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شہید. میرے عزیز و دوست, آج کیا چیز ہے, کہتے ہیں معلوم ہوگا. ہم لوگ ظاہری احکام میں سے ایک چیز, ایک پردہ کی بات کی آ گئی, اس کے متعلق ڈگری کالج کا واقعہ ہے, یہ بھی ڈگری کالج کا قصہ ہے, اسی کالج کا قصہ ہے. مثال کے طور پر بتاتا ہوں, باقی چیزیں کتنی محتم وشان ہوتی ہیں, لیکن رواج پڑ جاتا ہے تو غور و فکر بھی آدمی چھوڑ دیتا ہے. میرے عزیز و دوستو, ایک دفعہ ایک طالب علم آئے, وہی ڈگری کالج کے کتاب ہمارے یہاں آپس میں طلبا میں بات چیت ہوتی رہتی ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا ہے کل کو پرسوں کو کچھ ہمارے طلبا کا آپس میں ہے مندر کے متعلق, کچھ قرآن اور حدیث میں کچھ خاص حکم ہے, کچھ تاکید ہے. میں نے آج ہی ہم تو تم کو ایسی بات کی, قرآن و حدیث تو بہت کچھ عقل سلیم کا تقاضا بھی کرتے اب تو نہ ہوئے, بھی دیکھ قابل بھی ساتھ تھے. مجھے اگر قرآن و حدیث و حکم نہ ہوتا تو بھی پردہ شرعی جو ہے یہ ہونا چاہیے تھا. صاحب ابھی تو بہت اپنا بات کہی, یہ بتائیے, کہنے کا اس وقت اس کا موقع نہیں ہے, پھر بتاؤں گا, پھر آنا, تھوڑی دیر میں آنا یا شام کو آنا. بچارے پھر دوسرے وقت پہ آئے تو میں نے کہا یہ بتاؤ, دیکھو جو بات میں کہوں اور جس میں تمہارے سمجھ میں نہ آئے اس کو پہلے ظاہر کر دینا. جس چیز کے چرانے والے اڑانے والے ہوتے ہیں, وہ چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی یا نہیں. سائیکل یوں ہی بغیر تالے کے چھوڑ کے چل دیتے ہو, موٹر سائیکل کار میں بھی تالا لگانا پڑتا ہے پھر بھی چوری ہو جاتی ہے, الگ بات ہے, لیکن اس چیز کے وہ چرانے والے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے. ان سے پوچھا سمجھایا, اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جاہل عورت بھی جانتی ہے اور اس کا اس کے اوپر عمل ہے. گاؤں میں چھینکے ہوتے ہیں, روٹی بچتی ہے اٹھا کے دودھ بازار اوپر رکھ دیا جاتا ہے, کچھ چوہا بلی تو ہیں روٹی لے جا کے آتی ہے کہ نہیں, اڑانے والے ہیں. اور آپ لوگ گوشت لے کے آتے ہیں, شلجم کی طرح لے کے آتے ہیں, ترکاری کی طرح ہاتھ میں پھر بیٹھ کے بند کر کے, اور پیسے کے لیے ہاتھ میں کھلے لے کے آتے ہیں. وہ چونکہ بہت چور ہوتے ہیں اس کے, تو اور جیب در جیب معمولا کھلا ہوا ہے. اب یہ کتنی بات ہے مختصر سے, یہ بتلاؤ کہ عورت کے بھی چرانے والے ہیں کہ نہیں. حفاظت ہونی چاہیے. اچھا, آپ حفاظت کے لیے تم کوئی اصول لاؤ, اسلام کی تعلیمات کو الگ رکھو خود کی حفاظت, پھر اسلام کی تعلیمات سے خود ملاؤ, خود فیصلہ کر لو. میں نے کہا ایک اور بات ہے, ابھی نہیں ہے, ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے. میں کیوں بھائی, وہ چھینکے پہ سے دودھ کود کے نیچے آ سکتا ہے؟ روٹی کا ٹکڑا کود کے آ سکتا ہے چوہے کے پاس؟ نہیں. گوشت جو لے کے آ رہے ہیں کنڈی کے اندر, وہ کود کے نکل کر کے وہ پہنچ سکتا ہے کتا بلی کے پاس؟ نہیں پہنچ. اور جو روپے جیب کے اندر ہیں وہ بھی کود کے منی بیگ نکل آئے گا وہاں سے. یہ تو اس کے حفاظت کی تو ضرورت ہے, لیکن جس میں خود کھینچنے کی بھی صلاحیت ہو, چور کے پاس کود کر پہنچنے کی بھی طاقت ہو, تو اس کی حفاظت تو دوہری ہوگی اور زیادہ ہونی چاہیے. وہ کیا حفاظت کی اس میں, وہ لاؤ لاؤ ہمارے سامنے لاؤ. سوچو تو صحیح, اسلام کی تعلیم تو وہ ہے جیسے عقلمن والد کی, خیر خواہ والد کی اپنے بچوں کے لیے یہ نظام ہوتا ہے گھر کا, ان کی راحت, ان کی آرام و سہولت کے لیے. وہ تو اللہ ان کی تعلیم تو ایسی ہے, حفاظت کے جو اصول و تدبیر بتائی گئی ہیں وہ چیزیں کیا ہیں. پھر میں نے کہا ایک اور بات بھی سن لو, ماشاء اللہ وہ نوجوان تھے, بڑے لڑکے تھے, ایک اور بات بھی سن لو. گوشت لیے آ رہے تھے, چیل نے جھپٹا مارا, وہ رومال بھی لے گئے ہاتھ سے. دودھ تھا کلو دو کلو, بلی آئی کچھ نے پی بھی لیا تھوڑا سا, بلی کا جھٹا تو طاہر ہے پاک ہے, زیادہ وہ پھر دو دودھ ہو تھوڑا سا نکال کر دیا, باقی کام میں لے کے آتے ہیں. اور وہ دیکھ کے نماز میں بڑھ گئے تھے, گر گیا. دو دن کے بعد پتا تھا, لکھا تھا کسی نے لا کے گھر پہنچا دیا. ایسا ہو جاتا تو آئے روپے میں آیا لگا, لیکن کسی کے گھر سے کسی کی بیٹی, کسی کی بہن, کسی کوئی بچی غائب ہو جائے چند گھنٹوں کے لیے. صبح گئی پھر شام کو آ گئی, اتنا ایک دن دو دن کے بعد لوٹ کے آئی. بولو ایسا عیب پیدا ہو گیا ہے کہ خاندان والوں کی نگاہیں نیچی رہیں, نگاہ نیچی ہو جائیں گی. وہ پوچھے گا کہ وہ آپ کے محلے سے جو لڑکی گئی تھی آ گئی کہ نہیں آ گئی, شرمندگی سے ہمارے گردن جھک جائے گی. یہاں تو اور بتائے جن کو بھائی کیونکہ یہاں اس کا اہتمام نہیں, اس کی قدر نہیں, بھائی ان سے تو ہم کچھ کہتے نہیں, جو اس کی قدر کرنے والے ہیں انہیں سے بات کہی جاتی ہے. کیا ہے اسلام نے حفاظت کے اصول دیکھا, فتنہ روکا, جب قرآن پاک کو حکم دیا مومنین آنا جانا تو رہے گا راستے میں, کیونکہ کار کے آنے جانے کے راستے تو بنے ہوئے ہیں, ٹکراؤ تو تصادم ہوتا ہے, بے اصولی و غفلت ہوتی تو ہوتا ہے, کیونکہ ایک راستہ جانے کا ایک آنے کا, دونوں گانے کیسے لڑتی ہیں. کل مومنین آیا خوشبو بن افسار ہی ہیں, مومنی ضرورت پڑے بازار پر نکلنے کی تو نگاہ نیچی کر کے چلو, ادھر مومن کو حکم نگاہ نیچی کر کے چلو, ادھر مومنات کو حکم. قرآن پاک کی آیات ہے, بچتا سے مت ماننا. اور اگر جو ہے بچتا تو نہیں ہے, لیکن چلنے کے بعد دفعہ احتیاط بے احتیاطی ہوتی ہے, تو بڑا یغرب میں بیار چلے ہند نہیں ہو, پیر زیور ہو تو ایسے طرح چلو کہ آواز پیدا نہ ہو. جن کے دلوں میں کھوٹ ہے ان آواز ان تک پہنچے گی تو نگاہ اٹھائیں گے, پھر دیکھیں گے سیدھے پیدا ہوں گے. اور کیا فرمایا گیا, وہ عورت جو مہکتی بھی خوشبو لگا کے نکلے, جی مہکتی بھی خوشبو لگا کے نکلے, وہ ایسی ویسی ہے, ایسی ہے ایسی. اور جو ہے چہرہ کھول کے نکلے, خود فیصلہ کر لو وہ مہکتی میں کچھ بھی زیادہ کشش ہے یا چہرے میں کشش ہے. اور بعض عورتیں کہتی سارا جسم تو برقع سے چھپا ہوا ہے اور چہرہ کھلا ہوا ہے, اچھی بات. وہ جو مردوں کی عقل پہ پڑ گیا وہ بھی دوبارہ کرتے ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اور جسم تو ڈھکا ہوا ہے جو پہلے سے کچھ بھی ہے, اور بھی کپڑے لباس ہیں, لیکن کیا ہے. جب شریعت کے خلاف آدمی کرتا ہے تو پھر وہی بعض رضائیں ایسی کہتے ہیں کہ دماغ متاثر ہو جاتا ہے, معاوف ہو جاتا ہے. سوچو سوچے تو صحیح, ویسا یہ انقلاب ہے, جب کے دل کباب ہے. میرا عزیز و دوست تو تین کی لاہری آکام ہے, اور عمل کرنے والے ہر زمانے میں عمل کرتے ہیں, اس زمانے میں بھی عمل کرتے ہیں, اور اس کے پہ فوائد و برکات پائے ہوتے ہیں. رات تو یہی ہے, رات مسلمان ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیا وقت ہوتا ہے دار مسجد کا؟ ارے بھائی وقت ہو گیا، یاد دہانی نہیں کی آج تم نے بھائی، 20 منٹ سے زیادہ ہو گئے. واہ بھائی واہ، جن کو ڈگرا مقرر کیا ہے وہی سو گئے تو کیا کرے؟ بولو دن کی بات بعد میں. میرے عزیز اور دوست، اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا شریعت کے، شریعت نے فتنوں کو شروع سے روکا. اب ایک بات میں آپ کو بتلاتا ہوں، یہاں تو ہمارے ہندوستان میں تو بہت ہے، ان اطراف میں تو وہ بات نہیں ہے. ریل آ رہی ہے پورب سے، رکتی ہے شہر کا کچھاں کی جانب، وہ اتر کی جانب میں راستہ بھی ہے، آ کے گاڑی رکے گی. لیکن ریل ابھی اس طرف ہوتی ہے، اس دوسری طرف کا فاٹک جو ہوتا ہے اتر کی، وہ بند کر دیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے بیرک میں لگے کچھ لوگ، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی آ جائے انجن کی زنگ میں. تو گاڑی جب آ کر کے رک جاتی ہے تب اگلا فاٹک کھولا جاتا ہے، روز مرہ ہے. اور کارگو بھی ایسے ہوتا ہے، ان سب جہاں کہیں یہ صورت ہوتی ہے. یہ حسن انتظام ہے جہاں کے ضرر نہ پہنچے، ایک جان بھی ضائع نہ جائے، بہت عمدہ اصول ہے. کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کتنی دیر دھوپ میں کھڑا رہنا پڑتا ہے ایک جان کی حفاظت کی خاطر، یہ تو حسن انتظام ہے. اور شریعت نے جو فتنے کو روکا ہے شروع سے، پڑھتے شرعی کا جو حکم دیا ہے اس کو سختی خیال کرتے ہیں. جیسا یہ انقلاب ہے، یہ حسن انتظام نہیں، کیا معاملہ ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح. یہ چیزیں ہیں، فتنے کو اور نقصان مال پہنچانے والی چیزوں کو شروع سے روکا جا سکتا ہے. ایک بات یاد آ گئی سمجھتا ہوں، کیونکہ اخبار میں چھپی تھی قوم آواز میں، ہمارے یہاں آواز جو ہے، اور اس زمانے میں میں علی گڑھ میں تھا، تو دلی میں چھپتا ہے کہ لکھوں، تو دلی والے میں اخبار تھی، وہ خالہ کے لڑکے کو اور اپنی لڑکی کو بندوق سے بھون کر رکھتی ہے، یہ عنوان تھا. اور تھوڑا سا طرف ہوگا واقعہ جو پڑھا تو کیا تھا، وہ تو محلے میں رہتے ہوئے تو خالہ بن جاتے ہیں، اصلی خالہ نہیں کوئی، جب خالہ ہو گئے مستورات تو بردہ کہاں سے، آنا جانا کہاں. لیکن وہ تھے اچھے، اب تو غلطیاں چل رہی سبھی گھروں میں غلطیاں، کہاں پردہ شرعی کرنے والے لوگ نادل ہیں. کچھ تو غلطیاں عوام کی ہوتی ہیں، کچھ خواص کی ہوتی ہیں. میرے عزیز تو شریع پردہ کرنے والے ہیں، خود غور کرو، بھاوت سے پردہ کرنے والے کتنے لوگ، ممانی سے پردہ کرنے والے کتنے لوگ، چچی سے پردہ کرنے والے کتنے لوگ. یہ حکم، یہ لا علمی کا نتیجہ ہے شروع سے، کیونکہ جو پردگی گھر میں ہوتی ہے عمل نہیں ہوتا ہے، آدمی وہی چیز چلتی رہتی ہے. عوام میں کیسے کس چیز پہنچی ہے، ہر زمانے میں لوگ ایسے رہتے ہیں. خیر وہ واقعہ سن لیجیے بس. وہ ایک رات کو صبح ہوا، بچوں کے لیے بڑی ہو جاتی ہے، الگ الگ کمرے بھی ہو جاتے ہیں بیٹھ کے. صبح ہوا کہ لڑکی کمرے میں کوئی ہے، اسی وقت رات کو اٹھے والدین، اندازہ ہوا والد غصہ آ گیا، تیش میں انہوں نے بندوق اٹھائی، بندوق بھری تو منع کرتے لیکن مانے نہیں. اور پھر وہ کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا وہ پڑوس کے جو بنے ہوئے تھے، خالہ کے بھانجے بنے ہوئے تھے، خالہ دار بھائی بنے ہوئے تھے، تو بندوق سے دونوں کو شوٹ کر دیا. پردہ کرنا شرعی مشکل ہے، اور بندوق کی گولی سے اڑا دینا آسان ہے. کیا چیز بولو، اس چیز سے شریعت نے بچایا ہے، شروع تو احتیاط نہیں کرتے میرے دوست. کیا چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے اخبار میں جو آکاش ہے. اور پھر کیا ہوا، ادھر دوسری طرف سے بھی بندوق چلی، رات کو بندوق چلی، تو ہوتا ہی ہے. یہ کیا کے لیے یہ چیزیں ہیں میرے عزیز دوست. اور ہر شخص کو خیال ہوتا ہے اپنے متعلق، ہماری پھر یہ واقعات ایسے کیسے پیش آتے ہیں، اخباروں میں شائع ہونے لگتے ہیں. یہ واقعات کیسا واقعات کسب دنیا تو کر، دنیا کماؤ، خوب کماؤ، اور تو شریعت کہتی ہے کماؤ بھی اور جمع بھی کرو. جمع نہیں کرو گے حج کیسے کرو؟ حج کا تو 1,00,000 روپے موجود ہے اور زیادہ لوگوں کو لے جاتا ہے. لیکن کما تو لیکن کسب دنیا تو کر, حوث کم حوث کا معیار اس پہ تو دین کو مقدم رکھ. شریعت کے اصول کے خلاف اگر آمدنی ہے وہ 10 روپے ہے تو وہ حرام ہے, اور جائز کے معافی 10,00,000 ہے وہ حلال ہے. کسب دنیا تو کر, حوث کم رکھ, اس پہ تو دین کو مقدم رکھ. دینے لگتا ہے پھر دھواں یہ چراغ, ایک ذرا اس کی لوگ مقدم رکھ کرو. ایسے بھائی چراغ میں جلا رہا کہ وہ چھپری کو پھونک دے, گھر کا وہ آگ آگ لگ جائے. میرے دوستوں دنیا کمانے میں چند چیزوں کا سوال ہوگا قیامت میں میدان محشر میں, انہیں مجھے ایک سوال یہ ہوگا مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. میرے عزیز دوستو کوئی لگ کوئی حکومت کے خلاف 1,00,000 2,00,000 روپیہ 10,00,000 روپیہ کسی کو دے دے کسی ادارے کو تو اسے پوچھا جائے گا حالانکہ وہ کمایا اور قاعدے کے اندر ہے پھر بھی محفوظ ہو جائے گا. حکومت کے خلاف خرچ کر رہا ہے صرف کر رہا ہے, میرے عزیز بغاوت میں بے شمار ہوگا. تو بھائی مال کا بھی حق رکھا گیا, مال کا بھی حق ہے, اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے, چیز ہے. اس طریقے سے انسان کے بدن کا حق ہے, مال کماؤ. ہمارے بزرگوں میں کیسے گزرے ہیں, تاجرین کرام میں کیسے لوگ گزرے ہیں. ایک بڑے عالم بھی تھے خراسان, مولانا حبیب الرحمان صاحب شیروانی نے واقعہ لکھا ہے, خراسان کے ایک عالم تھے. انتہا علیہ ہے ریاست الدین و دنیا, دنیا کی ریاست اور دین ان پہ منتہی ہو گئی تھی. سارے خراسان ملک میں اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کا فتویٰ چلا کرتا تھا. ایک طرف تو اتنا بڑا تھا, دوسری طرف ملک التجار بھی تھے, اتنا بڑا کاروبار تھا. فرمایا اتنا بڑا کاروبار تھا 3 دفعہ اپنے کو سونے سے وزن کر کے خیرات کیا, مسافر خانے بنوائے, سڑکیں بنوائی, اسپتال بنوائے. ایک من کے تو ہوئیں گے کم سے کم. میرے عزیز دوستو کیا چیز ہے, دنیا کمانے کو نہیں منع کرتے. جب دنیا انبیاء کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے, نبوت کے ساتھ بادشاہت ہو سکتی ہے, رسول اللہ تو ولایت بھی ہو سکتی ہے بادشاہت کے ساتھ. اور اس پر ایک بات اس میں ایک واقعہ سنا دیا, ہمارے بڑے کیسے ہوتے تھے جس میں دادا قطب الدین بختیار کاکی مشہور بزرگ ہے, قطب شاہ دنیا جانتی ہے, جس وقت ان کی رحلت ہوئی ہے کتنا بڑا مجموعہ ہو گیا ہوگا. کتنے لوگ جب نماز جنازہ تیار ہوئی ہے تو خادم نے کہا کہ شیخ نے وصیت کی تھی میرے نماز جنازہ پڑھائے جس میں 3 باتیں ہوں. بڑے بڑے علماء اور مشائخ جماعت کے سارے بتائے, لیکن بھائی اور وہ کیا چیز, ایک دو اثر سے پہلے کی سنتیں نے چھوٹی, یہ ضروری ہے بتائیے. اس میں ضروری تو ہے نہیں, پڑھنے کی اچھی بات ہے, وقت نہیں ہے ایسی چیزیں. دوسرے یہ کہ اوپر جیسے بات لوگ وہ آسمان تک آ کرتے ہو دیکھا کرتے ہو, کبھی نوبت نہ آئی ہو کسی کی آواز تھی نامحرم پہ عمر ساتھی ہے. تہجد کی نماز ہوتے تو تہجد کی نماز میں چھوٹی ہوئی بھارت, یہ بھی چیز ہے. یہ باتیں تھیں, کسی کی ہمت نہیں ہوئی, کوئی تو میری باتیں تھی نہیں. اور ہر ایک اس کی پابندی کرے ان کو چھٹی نہ ہو. آخر میں جب دیر تاخیر, آج کل لوگ تاخیر جنازہ بھی کرنے لگے ہیں, تدفین میں بھی دیر کرنے لگے ہیں, وہ تو باتیں بیچ میں بھی نکلتی چلی جاتی ہیں کہ اب دفن میں دیر ہوگی. تو اس وقت کے زمانے میں جو بادشاہ تھے سلطان شمس الدین الجمش, وہ مسلح پہ بڑھے اور یہ کہا کہ شیخ نے مجھے رسوا کیا, یعنی ان کے یہ کمالات ظاہر کیے. آج کل کوئی ذرا بھی نیکی کرتا چاہتا ہے کہ لوگ جان جائیں وہاں اتنے بڑے ہو کہتے ہیں کہ شیخ نے مجھے رسوا کیا, میرے ان چیزوں کو ظاہر کر دیا. لیکن شیخ نے یہ بتایا کہ دیکھو تمہارا بادشاہ ایسا ہے, تم لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے. ارے ہمارے بڑے کیسے تھے, ذرا سوچو کہ تم پہلے تو کیا تھے اور اب کیا ہو. کرو کچھ شرم, تم خیر البشر کے نام لیوا ہو. میرے عزیز بھائی یہ کرنا تھا, ابھی پہلے ہی سبق ہے کہ دین کے ظاہر فروعات ظاہر باطن کی حقیقت تو کچھ ہے ہی تو کچھ بھی ہے. بالا ظاہر اپنے باطن کو کمال پر پہنچاتا ہے, دوسروں کو کمال پر پہنچاتا ہے, اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہے, اور بھی خاصیت محبوبیت ہی پیدا ہوتی ہے اس سے. دادا وہی باتیں ہو گئی, آپ لوگ اب دعا کرو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول کرے.